مجلس کا ایک ادب یہ ہے، بیان کرنے والا اور بیان سننے والے یا سننے والیاں یا آگے بھی جب سننا ہو کوئی بیان، تو ہم سب کا ادب یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ کر میں بیان کروں، اپنی نیت کر کے بیان کروں، عمل کی نیت کر کے بیان کروں، کیونکہ میں سن بھی رہا ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل کروں، سمعنا و اطعنا، جب ہم بیان سننے آتے ہیں اور ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی تو بیان کا وہ اثر نہیں ہوتا، اور اگر یہ نیت ہے کہ میں جان دے دوں گا جو سنا ہے اس پہ عمل کروں گا، تو عمل اسی دن شروع ہو جائے گا، بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ سمعنا تو کفار نے بھی کہا تھا لیکن ساتھ میں عصے نہ کہا تھا کہ عمل نہیں کریں گے، اس لیے بہت بڑا یہ ادب ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم بیان پہلے سے ہی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ سکے تو ابھی مانگ لیں، سنتوں کے بعد میں کیا دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں اپنے لیے، اپنی نیت کو صحیح کرتا ہوں، اللہ سے اخلاص مانگتا ہوں، ریا سے بچنا مانگتا ہوں، اللہ مجھ سمیت جتنے بیان سنیں گے اور جتنی بہو بیٹیاں سنیں گے ہم سب کی کشتی کو پار لگا دے اور عمل والا بنا دے۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر جمعے کو آپ آتے ہیں تو ہر جمعے کو ایک گناہ چھوڑنے کی نیت کر لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ 30-35 جمعے گزریں گے نہیں کہ اللہ والے بن جائیں گے، صرف ایک گناہ۔ اسی طرح سنت کی کتاب بار بار تقسیم ہوتی ہے، ایک چارٹ بنا ہوا ہے جس میں پورے مہینے کی سنتوں کا لکھا ہوا ہے، فجر سے پہلے اٹھنے سے لے کر سونے تک سنتیں ایک جگہ جمع ہے، پھر ایک سے لے کر 31 تاریخ، پھر چاہے 29 ہو، 30 ہو، 31 ہو، پھر گھر میں ایک دوسرے کو نمبر دیتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یاد نہیں ہوتی ہمیں سنتیں، ہمارے حضرت والا شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مایوسی تھی ہی نہیں، فرمایا گھبراؤ میں نہیں، جلدی مت کروں، پہلے ایک سنت پر عمل کر کے اس کی دعا یاد کر لوں، پھر اگلی سنت، پھر اگلی سنت، کامیاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کی کتاب مفت میں ملتی ہے، اردو میں بھی، سندھی، پشتو، انگریزی، اور گھر میں اس کی تعلیم شروع کر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ماشاءاللہ ہلکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت پر، آپ سوچو جو گناہ نہ کرنے کا مجاہدہ اٹھاتے ہیں آگے سکون ملے گا، چند دن کا مجاہدہ ہوتا ہے، گناہ نہ کرنے کی تکلیف چند دن کی ہے، اس کا مزے ہی مزے ہیں، کیونکہ والذین جاہدوا فینا کے بغیر اللہ نہیں ملیں گے، اس کے بعد لنہدینہم سبلنا، جو چھوٹے سے محنت سے جی چراتے ہیں نا پھر پھاوڑا چلانا پڑے گا ان کو، محنت بڑھ جائے گی۔ آج اگر گناہ چھوڑنے کی مشقت نہیں کی، بد نظری سے، ننگی فلموں سے نہیں بچے، غیر شرعی تقریبات سے نہیں بچے، مار دھاڑ، غصہ، بیوی پر ظلم کرنا نہیں بچے، تو اس سے بڑی مشقت اگر توبہ نہ کی، اپنے کو صحیح نہیں کیا، یہ تھوڑی مشقت نہیں اٹھائی، تو اس سے بڑی مشقت پھر قبر میں بھی ہے، پھر دوزخ میں بھی ہے، اتنی کس کی ہمت ہے؟ گھر کے آگے کچرا ہے، گھر میں کچرا ہے، آج صفا کر دیں؟ نہیں، مہینوں گزر کے گند کے اندر رہ رہے ہیں، بدبو بھی آ رہی ہے، اب جب فرش کو دھوئیں گے تو کتنی مشقت ہوگی؟ اگر روز کا روز صفائی ہوتی رہے، ون ڈے ڈرائی کلیننگ سروس، ہاں اگر موٹر مینک کا کپڑا کتنا گندا ہوتا ہے اس کو دھلاؤ، نہیں دھلے گا، تیزاب سے دھونا پڑے گا۔ اسی طرح دل پر اگر زنگ لگ رہا ہے، نہیں ہم نے اتارا، ایک دن میں توبہ کر لی، چھٹی، آسانی، اور آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ کالک نہیں اتروائی گناہ کی، توبہ کے بغیر مر گئے تو پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ پھر دوزخ کے تیزاب سے نعوذ باللہ دھونا پڑے گا، پھر وہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تھوڑی مشقت ابھی کر لیں، اس کے بعد راحت ہی راحت ہیں، ابھی پڑھائی کر لیں ایم بی اے وغیرہ کی، پھر راحت ہی راحت ہیں، ابھی اولا سے خامسہ سے بڑھتے جائیں، پھر بخاری شریف میں راحت ہی راحت ہیں۔ اب شروع کی محنت نہیں اٹھا رہے کہ میں نے ڈائریکٹ بخاری شریف پڑھنی ہے، تو اس میں کتنا غلطی ہوگی، کتنا گناہ ہوگا، سمجھے گا نہیں، آگے بتائے گا لوگوں کو، گمراہ گھر بھی ہوگا۔ آج قرآن پاک صحیح کرنے کی مشقت اٹھا لیں، اپنے بچوں کو مشقت کرا دیں، پھر ہماری عمر میں کیسے قرآن پاک صحیح ہوگا؟ پھر قرآن پاک صحیح کرنا تو فرض ہے، جو بھی مشقت ہے گناہ چھوڑنے کی، آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ مشقت اٹھانی ہے، تکلیف اٹھانی ہے، پھر راحت ہی راحت ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت عقیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے مسلسل خط لکھے کہ بد نظری نہیں چھوٹ رہی، بد نظری نہیں چھوٹ رہی، حضرت اس کو نفل پڑھا رہے ہیں، روزے رکھا رہے ہیں، پھر بھی وہ بدماشی پر اترا ہوا ہے. حضرت مجدد نے فرمایا ٹھیک ہے، اب اگر آپ کہنا نہیں مانے گو، اب اگر آپ نے کہنا نہیں مانا تو خط و کتابت بند، خط و کتابت بند، سیدھا ہو گیا. ایک اور نے اسی طرح بد نظری آج کے حساب سے ننگی فلمیں فیس بک یوٹیوب نہیں چھوڑ رہے ہیں. حضرت مجدد فرما رہے ہیں اللہ نے جو ہمت دی ہے مجھے اور آپ کو گناہ چھوڑنے کی، اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہم ہمت کریں. شیخ العرب العجم فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ نے جو گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما. ایک نمبر دو، اس ہمت کو ہم استعمال کریں. دو نمبر تین، اللہ والے سے دعا کرائیں. دیکھو ادھر دیکھ رہے ہو نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. آپ ادھر چلے جائیں آپ ادھر چلے جاؤ، آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، اور پیچھے جاؤں، آپ آگے آ جائیں. حضرت مجدد ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب مت خریدو، بد نظری کے بعد صورت پرستی حرام عشق عذاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ فیس بک اور یہ ٹویٹر، یہ واٹس ایپ، ہمارا کیا واسطہ یو ٹیوب وغیرہ کا، بدماشیوں سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہاں جب شیخ کے پاس آتے ہیں نا، اور جب شیخ پوچھتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں، ویسے نہیں بتاتے کہ ہم کس گناہ میں مبتلا ہیں. جب خود پھنستے ہیں کبھی، حضرت مجدد رحمتہ اللہ فرمائے کبھی گناہگار کو چین نہیں ملے گا، یہ یاد رکھنا. اس سے اچھا گناہ نہ کرنے کی تھوڑی مشقت اٹھا کر پھر اللہ کی ذات پالیں. چھوٹا چھوٹا بچہ موبائل کی بدماشیوں میں گرفتار، حتیٰ کہ اب خواتین بھی گرفتار. اللہ میرے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت مجدد نے کئی جوابات دیے، آخر میں فرمایا کہ ایک ہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے اس ہمت کو استعمال کر لے، ورنہ تیری اصلاح پھر دوزخ میں ہوگی. کیسا جملہ ہے؟ فرمایا تیری اصلاح پھر دوزخ میں ہوگی. بس دو لائن کا جواب دیا کہ آپ کو بار بار بتا چکا، آپ نئی چیزیں ہم کہاں سے لائیں، اور اس کا امتحان کیسے ہوگا کہ جو اللہ نے ہمت دی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی کیسے امتحان ہوگا؟ یہی بدماشیاں جس سے ہم نہیں بچ سکتے ماں باپ کے سامنے کریں، مولانا صاحب جو ہمیں نیک سمجھتے ہیں مولانا صاحب کے سامنے کریں. اب ہمت کہاں سے آ گئی بچنے کی؟ نمبر دو، آندھی چل رہی ہے، اس وقت آنکھیں کیوں بند کی؟ آنکھ کے انفیکشن سے بچنے کے لیے، اس لیے آنکھیں بند کی. تو ایمان بچانے کے لیے آنکھ بند کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب آنکھ بند کرنا اور آنکھ پھیرنا ہمارے اندر ہمت ہے نا، تو ہم نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ آج اگر اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اللہ والی قیادت عطا فرما دیں اور اعلان ہو جائے کہ 3 مہینے کے اندر ایک مٹھی داڑھی نہیں آئی تو پھر 3 مہینہ جیل میں رہنا پڑے گا، اور اگر کسی کے گھر میں کیبل کی تار جاتے ہوئے دیکھی تو 60 کوڑے لگیں گے، کسی کے گھر میں گانے کی آواز آئی 30 کوڑے لگیں گے. اب ہمت کہاں سے آ جائے گی؟ اس کا مطلب ہم جوتے کے آدمی ہیں؟ اس کا مطلب ہم انتظار کریں گے مرنے تک، قیامت تک، کہ کب وہ حکومت آئے گی پھر ہم چھوڑیں گے؟ حضرت مجدد نے 1.5 لائن میں جواب دیا کہ آپ کو بار بار بتا چکے، آپ کو جو اللہ نے ہمت دی ہے اس ہمت کو آپ استعمال نہیں کر رہے تو آپ کی غلطی ہے، اب دوزخ میں آپ کی اصلاح ہوگی، میرے سے خط و کتابت نہیں کرنا. خط آ گیا کہ حضرت آپ کی اتنی نصیحتوں سے فائدہ نہیں ہوا، آپ نے جو یہ جواب دیا کہ ہمت کو استعمال نہیں کر رہے ہو، اب دوزخ میں اصلاح ہوگی، میرے دل میں ایسا زلزلہ طاری ہو گیا، میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی. یہ جو زبان چلاتے ہیں نا کہ دین مشکل ہے مشکل ہے، جب مشکل ہے جب ہم نے مشکل پیدا کی ہے. یہ جو ہماری سستی اور کاہلی کو ہم نے دین کے نام پر ڈال دیا، نعوذ باللہ. ایک یہ ادب بتایا میں نے بیان کا، دوسرا یہ کہ صرف 2 سنت پڑھنی ہے اور فوراً بیان کے انتظار میں بیٹھ جانا ہے، کیونکہ بیان کا وقت ہے، نفلوں کا وقت نہیں ہے یہ. حتیٰ کہ کوئی داخل ہوا جمعے کے دن، بیان شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا، تحیت المسجد نہیں ہے، اب صلاۃ التسبیح نہیں ہے، اب فوراً بیٹھ جاؤ، یہ بھی عبادت ہے. دوسرے مشکل میں بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی نفل پر نفل پڑے جا رہا ہے، دائیں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کیا نفل کے اندر اس کا دل لگے گا. تیسرا، خدا را موبائل کو خدا مت بناؤ، کمشنر کے سامنے پیشی ہو. اور آج کل ہر ایک کو انکم ٹیکس بھرنا پڑ رہا ہے، انکم ٹیکس کا سپاہی اگر بلانے آ جائیں امیگریشن میں، بورڈنگ پاس پر، ایس ایف کی چیک پوسٹ پر، پولیس والے نے روک دیا، یہاں موبائل استعمال کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں خامخا ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھ کر کیا ہے، کھٹ کھٹ، ہاں کیا ہے، بھائی ایمرجنسی ہے تو بتا دو پہلے شیخ کو کہ ایمرجنسی ہے. آپریشن تھیٹر کے اندر بھی جو ہے وہ موبائل چلتا ہے بڑے سرجن کا, اس کو پتا ہے ایمرجنسی کال ہے, پیٹ پھٹا ہوا ہے, ذرا فون اٹھا کر دکھاؤ ذرا. افسوس تو یہ کہ دنیا دار بڑی کمپنیاں موبائل پر پابندی ڈالتے جا رہے ہیں, کالج یونیورسٹی والے موبائل پر پابندی ڈالتے جا رہے ہیں, ہم طلبا ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے. اپنی تباہی کا بھی پتا ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے, ہر تھوڑی دیر کے بعد میسج دیکھیں گے, وائبریشن پر لگا ہوا ہے, گھٹ گھٹ گڑ گڑ ہوئی, اٹھایا دیکھا میسج, اچھا گھٹ گھٹ میسج کر رہے ہیں, کیا دین کی بات سمجھ میں آئے گی. ذرا سی ایک ہمارے دوست بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب, پتا نہیں کہاں چلے گئے, یہ سامنے بیٹھے ہیں, کئی برس پہلے مجھ سے انہوں نے شکایت کی کہ ٹائمنگ جمعرات. میں نے کہا بھائی عزت کا مفہوم ہے, نصیحت ہے کہ فرصت نہ نکالو گے فرصت نہ ملے گی. آپ کے جب اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, آپ کے جب اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں ڈیلیگیشن کے پاس, جب آپ کانٹریکٹ لینے جاتے ہیں کسی کمپنی میں, تب موبائل آپ کا کھلا ہوتا ہے بند ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ بتا دیں کہ جمعرات کے یہ تین گھنٹے آنا جانا اور ایک گھنٹے کا بیان میں کسی کب میٹنگ میں نہیں رکھوں گا. اب اس میں گھر والوں کو بتا دیا, دوستوں کو بتا دیا, بھائی میں فون نہیں اٹھاؤں گا, کوئی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے, اللہ سب مجھ سمیت ہر مومن کو بچائے. کئی برسوں سے ہر جگہ مشہور ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب جمعرات کو نہیں ملیں گے, ڈاکٹر صاحب سے جمعرات کی میٹنگ, حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی, اور سب بڑے بڑے کلائنٹ کو پتا ہے کہ حافظ صاحب جمعے کے دن نہیں ملیں گے. اب جب کوئی فون آتا ہے تو حافظ صاحب اٹھا لیتے ہیں, کوئی ایمرجنسی ہے بھائی, جب بھی فون آیا ہے ورنہ فون نہیں آتا. اس طرح ان اوقات کو غنیمت سمجھیں, جو آپ خبر پڑھیں گے, جو آپ میسج پڑھیں گے, جو آپ بات کریں گے, اب دل وہاں لگا ہوا ہے. اس سے پہلے جب موبائل نہیں تھے سارے کام بند تھے, سارے دھندے بند تھے. ہمارا چینی کا جہاز آ رہا ہے پانی میں کنٹینر بھر کر, وہ شاید دو تین کنٹینروں میں سوراخ ہو گیا ہے, وہ کڑوا پانی اس کے اندر جا رہا ہے, کچھ ساری چینی ختم ہو جائے گی تو ہم بحری جہاز سے کانٹیکٹ میں. دیکھو بھائی ایسے چلانا نہیں, ایسے نہیں چلانا, بالکل سیدھا آنا, جب بڑی لہر آئے تو اچک کے لہر کو پار کر لینا. کیا اللہ سے جیسا ہمارا رابطہ ہوگا پھر آسمان سے بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. فون ہی بند کر دینا چاہیے. اب مجھے پتا ہے میرے دو ضروری کام کہاں اٹکے ہوئے ہیں, بیان ختم ہوا, نماز کا وقت ہوا, عشاء پڑھ کر خود فون کر لیا, یا چلو ایمرجنسی بھی ہے تو وائبریشن پر بھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے, بس جیب میں رکھا رہے فون. اب دوسرے بیچارے کتنے تکلیف میں آتے ہیں, وہ بیچارے دھیان سے دھیان سن رہے ہیں یہ, ہاں 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 صحیح, میں جا رہا تھا دبئی تو میرا مزاج ہے کہ واش روم سے فارغ ہو کر آخر میں, بالکل جہاز باقی جب ٹائم کم رہ گیا ہے تاکہ جہاز میں واش روم کا تقاضا وہ تو پھر پریشانی نہ ہو, وہاں پر پہلے ہی سے ہی فارغ ہو جائے. تو میں واش روم میں گیا, برابر میں ایک آدمی فون پہ بات کر رہا ہے, ہاں یہ شور شرابا بابا شاتی ہو. اب اس کے بعد جب میں نکلا میں ہاتھ دھو رہا تھا, یہ میں سوچ رہا تھا یا اللہ یہ بات کیسے کر رہا ہے. اب ظاہری بات ہے سب سن رہے ہوتے ہیں خواتین بھی, تو میں زیادہ تفصیل تو نہیں بول سکتا, اے بھائی اللہ کے واسطے بیٹھ جایا مہربانی کر کے. میں حیران کہ یہ بات کیسے کر رہا ہے. یہ جب یہ نکلا ہے تو میری طرف دیکھنا ضروری ہے, میں بولوں گا نہیں, کان پر ایسے موبائل لگا ہوا ہے, اس کو ازر بند کو ٹائٹ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے ارے چھا کہہ یار کاکو سے میں پڑا مانو چین کون تھا بٹن دی. اس سے بات کر رہا گیا کیا کریں, بیت الخلا میں بھی چین نہیں لینے دیتے, تو آپ نے کیوں فون اٹھایا, دو تین فائر مارتے, کچھ میزائل گراتے, پھر خود باہر آ جاتے. آپ ان کا قصور کر رہے ہیں کہ بھائی بیت الخلا میں ہمیں فارغ بھی نہیں ہونے دیتے. میں نے کہا پہلے اس سے پوچھوں بابا اگر موبائل کری بنے آپ کو تو اچھا کرے ہو. میرے دل میں خیال ہے اس سے پوچھوں کہ آپ جو ایسے بات کر رہے ہو موبائل گر جاتا پھر کیا کرتے آپ. موبائل کو ہم لوگ جو ہے وہ خدا نہ بنائیں. لوگ کہیں گے کیسا سخت جملہ بول دیا, میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ فرما رہے ہیں افرئیتا من اتخذ الہ, معبود بنایا ہوا ہے کس کو, ہو ہوا, اپنی ان خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. اتنا تو میں نے مصروف ان کو بھی نہیں دیکھا جن کی بڑی بڑی تجارتیں ہیں, بس ختم, اب وقت ختم ہو گیا, اب میرا وقت ہے, اب گھر والوں کا وقت ہے. جو ان موبائلوں کے غلام بنے ہوئے ہیں, بیوی کو ٹائم دیتے ہیں, بیٹیوں کو ٹائم دیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, گھر میں داخل ہوں گے بیگم صاحبہ جلدی کھانا لگاؤ آج بڑا تھکا ہوا ہوں, بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے, آج میں کھانا بھی نہیں چبا سکوں گا اتنا میں تھکا ہوا ہوں. کھانا کھا کے بات نہیں کرنا بیگم صاحبہ, फिर हमारा खोपड़ी शार्ट हो जाएगा, फिर नहीं बोलना कि हमारा शोर हमको डांटता है। लेट गए जनाब, मोबाइल कहां रखी? कान के साथ बराबर में तकिए पर। आधे घंटे में बस नींद आने वाली है, धड़ 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 मोबाइल उठाया, देखा, अबे कहां है यार तू भाई, नीचे अरे उड़ी आया मैं। ढाई घंटे के बाद रात को 3 बजे चले आ रहे हैं। बीवी का क्या हाल होगा? बीवी और खवातीन जिनके शौर इस्तेमाल करते हैं ना मोबाइल ज्यादा, उन्होंने मोबाइल का नाम रखा है शोकिन। दूसरी बीवी, पहली बीवी का हक अदा कर ले, अब इसी बीवी का क्या हक अदा कर रहा है मोबाइल का। इसको सर पर रख लिया है, आंख खुली 3 बजे, किसी वजह से आंख खुली, वॉशरूम का तकाजा हुआ या जो भी वजह हुई, आंख खुली फोन उठा के, नजर कुछ नहीं आ रहा भाई, आंख में बंद है लेकिन फिर भी थी। फिर आंख ऐसे करेंगे, सुन्नत की दुआ नहीं पढ़ेंगे आंख मद कर, ये फिर देखेंगे, फिर बैठे हुए हैं। तुम्हारा कमोड यहीं ला दें कि यहां बैठे फारिग भी होते रहो और मोबाइल पर जवाब भी देते रहो। बैतुल खला में भी मोबाइल लेकर जा रहे हैं, अरे तू लैपटॉप ले जा भाई, वहां जाकर बैठ, एक दरवाजे में खांचा बना ले, वहां से नाश्ता भी ले ले, पानी भी ले ले, चाय भी ले ले, ऊपर से इम्पोर्ट करता रहे, नीचे से एक्सपोर्ट करता रहे। क्या अल्लाह माफ फरमाए, कहते हैं जब तक हम अखबार न पढ़ें लैंड नहीं निकलता। अखबार पढ़ते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, परमिट मिलती रहती है। ओ भाई तू 6 काली मिर्च एक साथ खा ले, फिर देख कैसे लैंड निकलता। अब अखबार में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है, चाहे अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी में भी है। मोहम्मद सलीम साहब ने यह कहा, मोहम्मद नाम आ गया, लेकिन उसकी फिक्र ही नहीं है। बस अखबार एक पूरा चार्ट के बराबर कर देंगे और पढ़ेंगे भी अखबार कहां? डिपार्चर लाउंज में, या मार्केट में पढ़ेंगे, या हॉस्पिटल में पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, नीचे से अखबार फाड़ के लड़कियों को भी देख रहे हो, बोले बोले क्या खबर है, वाह वाह भाई वाह, चलना काय को खड़ा है भाई, शुरू हो जाऊं।
شیخ العرب رجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔
شکوائے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں،
بیماری دکھ پریشانی انتقال، فیل ہو گئے، कहीं पेमेंट नहीं मिल रही है, किसी के पैसे चोरी हो गए। अभी हमारे भांजे साहब का रात को हुआ, दो आ गए गन लेकर, कहा चलो एटीएम में, हम बाहर खड़े हैं पैसे निकाल कर ले आओ यहां से। वहां गन लेकर खड़े हुए हैं और ऐसे चालाक अपने को कैमरे से बचाए हुए हैं। गम हुआ नहीं हुआ तो उसके बारे में हजरत वाला के कुरान पाक अहादीस मुबारक की जो नसीहतें हैं उसको अल्लाह ताला ने हजरत वाला को नेमत अता फरमाई, मंजूम नसीहत हो गई इसमें। हर हालत में अल्लाह से राजी रहना, इखलास से ऊंचा मकाम है।
शिकवाए यार इश्क में हरगिज कभी रवा नहीं, उनकी हर एक अदा कभी मेरे लिए जफा नहीं, उनकी हर एक अदा कभी मेरे लिए जफा नहीं। राह में गो वला सही लेकिन करम लिए हुए, राह में गो वला
नसीहतें देखें,
बंदों का इश्क ना तमाम होता नहीं کا جب تک کہ خواں نہیں نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خواں نہیں ان کی مرادیں
حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے
جس کو گرا ہوا
ماشاء اللہ. اس کے اشعار کی تشریح بھی کرتا تو پھر بہت دیر ہو جاتی, لیکن ہے اتنے آسان کہ ہم الحمدللہ بات دل میں اتر جائیں. بس جس کو یہ سبق مل گیا کہ حالت میں اللہ سے راضی رہنا فرض ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. الحمدللہ
وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم.
یہ تھوڑی سی تلاوت کی چند آیتوں کی وہاں بھجوا لیں. بہت برسوں سے دل میں ایک تھا کہ اس آیت پر جو حضرت والا نے بیان فرمایا, اور بہت برسوں سے, لیکن کبھی موقع نہ ملتا تھا. اس کے بعد میرا اندازہ ایک سال سے زیادہ میرا اندازہ ہے, ہو سکتا ہے کم بھی ہو, لیکن میرا اندازہ اس سے زیادہ کا ہے اس لیے میں کم کہہ رہا ہوں. ایک سال سے تقریباً ہر جمعرات, جمعہ, اتوار اس کو حضرت والا کی تقریر کو میں ساتھ لاتا رہا. تھوڑا بہت تو مجھے یاد تھا, لیکن دل چاہتا تھا کہ حضرت والا کے الفاظ مبارک جو حضرت نے تشریف فرمائی, اس کی لطائف فرمائے, اور اس کے مفہوم قرآن پاک کی آیت کا فرمایا کہ جو بیچارے تصوف کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو یہ نعمت عطا فرمائی. تفسیر مظہری میں تصوف کو ثابت کیا ان آیتوں میں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے قرآن پاک تفسیر بیان القرآن میں. حضرت والا نے وہ باتیں ہمیں سنائی تھی کہ جو بیچاروں کو دین کی سمجھ نہیں اور علماء سے دور ہیں, وہ ہر چیز جو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو غلط کہیں گے, جو سمجھ میں آ جائے گی بس وہی ہے, اب اس سے ہٹ کر کوئی قرآن پاک کی بھی دلیل دے, حدیث مبارک کی بھی دلیل دے, سمجھیں گے نہیں. ایک بہت ہی نازک سا بیچ میں ایک راستہ ہے جس کو صرف علماء سمجھا سکتے ہیں, مفتی صاحبان سمجھا سکتے ہیں, ہم بھی نہیں سمجھا سکتے. ہمیں بھی حضرت والا بڑے علماء, حضرت والا اس میں سے تھے, کتنے بڑے عالم تھے, اللہ والے تھے, حضرت نے ہمیں سمجھایا, لیکن ہم آگے نہیں سمجھا سکتے کیونکہ بحث کا منع ہے. چاہے ہم بحث کر بھی سکتے ہیں پھر بھی منع ہے, کیونکہ جس کو ماننا نہیں ہے وہ نہیں مانے گا. آپ اس کے سامنے قرآن پاک بھی لے آؤ, حدیث پاک بھی لے آؤ, وہ گمراہ لوگوں سے پوچھ کر دوسرے قرآن پاک کی آیت کا غلط مطلب نکال کر بتا دے گا, لوگوں کو کیا معلوم. جیسے اس وقت یہاں پر بڑی تعداد طلباء اور علماء کی ہے تو یہاں چمکادڑ کا اندھیرا نہیں چل سکتا, لیکن اس کے باوجود بھی جس پر اللہ کا فضل نہ ہو وہ اعتراض کر لے گا, جی ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. تو وہی کی بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی جب تک سمجھنے کی فکر نہ ہو. ایک آدمی گھر میں داخل ہوا, بیگم صاحبہ جلدی کھانا لگاؤ, جلدی کھانا لگاؤ, آج میری بحث ہے ایک سے. بیوی نے پوچھا کس بات پر بحث ہے آپ کی؟ کیا وہ صاحب کہتے ہیں کہ بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں, وہ کہتا ہے بھینس کے سینگ ہوتے ہیں, اور میں کہتا ہوں بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. بیوی نے کہا سرتاج آپ کمال کرتے ہیں, بھینس کے تو سینگ ہوتے ہیں. کہا چپ, بڑی بیوی بنتی ہے. بس میں کہتا ہوں بھینس کے سینگ نہیں ہوتے جو نہیں مانتے دین کی حقیقت کو. بیوی نے کہا کھانا تو یہ حاضر ہے جلدی, لیکن سرتاج وہ آپ سے بحث نہیں کرے گا, وہ بھینس کو آپ کے سامنے لے آئے گا اور کہے گا دیکھیں بھینس کے سینگ ہوتے ہیں, تو آپ تو ہار جاؤ گے. کہا چپ, نیک بخت بہت بولتی ہے, ایک تھپڑ مارے گا سب ادھر نکل جائے گا. کہا ارے پاگل چری, وہ میرے ہاتھ میں اگر بھینس کے سینگ بھی دے دے گا نا تو ہم بولے گا بھینس کا سینگ نہیں ہوتا ہے, وہ جا. کہا پھر سرتاج میرا فیصلہ سن لیں, میرا فتویٰ بھی لے لیں بیوی کا, پھر ہمیشہ آپ ہی جیتیں گے. اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں کہ انہوں نے بحث کی ہو. واہ رے میرے پیارے شیخ, واہ رے میرے پیارے شیخ, سورج نکلا ہوا ہے اور یہ دلیل مانگ رہا ہے سورج کی, اور کہہ رہا ہے کہ سورج نہیں ہے, تو نابینا ہوا نا بےچارہ, سورج میں دلیل مانگ رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو گناہ پر دلیل دیو کہ گناہ گندا ہے. حضرت نے فرمایا تم پخانے کا دلیل دو, پخانا گندا ہے. اور بیوقوف پخانے کی دلیل کیا ضرورت ہے کہ ناپاک ہے, گندا ہے, اس کی دلیل مانگ رہا ہے. گناہ کی دلیل مانگ رہا ہے کہ گناہ بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ 400 مرتبہ سے زیادہ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈروں, گناہ چھوڑوں. اور گناہوں کی کتنی تفصیل قرآن پاک میں آ گئی, احادیث مبارک میں آ گئی, اور کیا دلیل چاہیے بھائی. غیبت حرام ہے, الغیبت اشد من الزنا, آپ صلی اللہ تعالی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تجسس کو منع قرآن پاک میں آیا, ٹوہ لگانے کو منع قرآن پاک میں آیا, ماں باپ کے ستانے کو منع قرآن پاک میں آیا, بیوی کی سفارش قرآن پاک میں آئی, حرام نہ کھانا, سود نہ لینا, کتنی باتیں قرآن پاک میں. جس کو عمل کرنا ہے وہ ایک ایک پہ عمل کرتا جائے گا, آگے بڑھتا جائے گا. یہ جو جملہ لگایا ہے نا کہ میں دین بڑا مشکل ہے, میرے لیے ایم بی اے مشکل ہے, آپ کے لیے بھی ایم بی اے مشکل ہے, میرے لیے انگلش بولنا مشکل ہے, آپ کے لیے مشکل ہے, آپ کی تو کل فلائٹ ہے امریکہ جا رہے ہیں آپ. میں امریکہ جا کر دکھاؤں ذرا, پتہ چل جائے گا ذرا, اور ایئرپورٹ پہ آ کر کہوں ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں, امریکہ کا ویزا نہیں ہے اور میں نے تو خود خواب میں لگوایا تھا. تو کہا جائے گا آپ خواب میں امریکہ جاؤ, پھر مجھے کوئی شوق نہیں ہے, لیکن بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتا ہی نہیں, ایئرپورٹ کے اندر گھس گئے اور وہاں پر شربت پلائیں گے کہ امریکہ کا ویزا نہیں ہے اور گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, دین ایک ایک سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے مشکلات ڈالی ہوئی ہیں, ہمیں اپنے پسند کا فتویٰ چاہیے, اپنے پسند کا چاہیے کہ بھابھی کے ساتھ مکھن لگا کر کہوں سنگل یا ڈبل, ہمیں سالی کا ناک پکڑنے کا شوق, تو ہمیں تو جب وہ منع ملتا ہے کہ حرام ہے, دیکھنا ہی حرام ہے, تو پھر ہمیں دین مشکل ہے. ارے نوکری کرنا مشکل نہیں ہے, بارہ بارہ گھنٹے, ابھی ایک صاحب کی نوکری 18 گھنٹے کی ہے, وہ مشکل نہیں ہے. 18 گھنٹے کی نوکری, یہ مشکل نہیں ہے. ایک صاحب یہاں آئے تھے, تیسری ہمارے یہاں بیت الخلا صاف کرتے تھے, وہ دو جگہ نوکریاں کر کے بیت الخلا صاف کرتے تھے. کیوں کہ ماں باپ پر قرضہ زیادہ ہے, میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا. صرف 2 گھنٹے نیند ہوتی تھی, 22 گھنٹے کام کرتا تھا ماں باپ پر قرضہ اتارنے کے لیے. میرے ماں باپ کے مجھے اتنے احسانات ہیں اور میں وہ احسانات بھول جاؤں, اکیلا بھاگ جاؤں, تو اس کے لیے تو آسان ہو گئے 22 گھنٹہ. میرے آپ کے لیے 22 گھنٹہ لگا کر دکھائیں, پتا چل جائے گا. ایک ولولہ, ایک لگن کہ ماں باپ سے قرضہ اتر جائے, وہ سکھ کا سانس لیں, دال روٹی کی بجائے ہم گوشت بھی کسی دن کھا سکیں. یہ مشکلاتیں ہم اپنا عقل لڑاتے ہیں. ایک آدمی ساؤتھ افریقہ کے جنگل سے گزر رہا تھا, حبشی تھا, کبھی آئینہ دیکھا ہی نہیں, وہ دیکھا زمین پر آئینہ گرا ہوا ہے, اپنی شکل دیکھی تو کہہ رہا تو تمہارا منہ پر, تم ایسا گندا ہے, تیری کو اسی لیے تو پھینک دیا ہے. تو اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی نا, تو شریعت کو ہم اپنی شکل اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں, وہی کے آئینے میں نہیں دیکھتے, سنت کے آئینے میں نہیں دیکھتے. ہم لوگ میڈیا میں تلاش کرتے ہیں, اس لیے ہمیں مشکل لگتا ہے کہ میڈیا مت جاؤں. آنکھوں کا زنا ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, یہ مسئلہ ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی, پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پہلی دفعہ شہر گیا, گاؤں سے پہلی دفعہ شہر گیا, کیا خریدوں کیا خریدوں. ایک ٹھیلے پر آئینہ ملا, اس کو آئینے میں اپنی شکل دیکھی, تو اس نے جب ہاتھ ایسے کیا تو آئینے میں بھی ہاتھ ایسے ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی عجیب چیز ہے, اختر علی پتا نہیں کیا کر رہا ہے, گردن جھکا کر سو رہا ہے یا لکھ رہا ہے. اختر علی, یہ اختر علی, او بھائی تو لمبا سو رہا ہے یہ تو بھائی. اختر علی, چوتھا آواز تیرے کو دیا ہے بھائی, کیا بیوی کے یاد میں ڈوبا ہوا ہے, تمہارا اپنا مال ہے, گھر جاؤ, جا کر ان سے بات کرو, ابھی پہنچو دونوں گھر وہاں. بڑا ٹھاٹ سے سو رہا ہے, چوتھی آواز میں بھی نہیں اٹھا. ان بچاروں کو سونے کا موقع گھر میں ملتا نہیں ہے, ادھر بیوی جگاتی ہے, ادھر ہم جگاتے ہیں, تو آخر سوئیں کہاں, یہ دفتر میں دفتر والے سونے نہیں دیتے. ادھر ٹھاٹ سے سو رہا ہے, میں کہ لکھ رہا ہے تو جاگ جائے گا, یا میں نام غلط لے رہا ہوں, ہو سکتا ہے نام غلط تو نہیں لے رہا, صحیح لے رہا ہوں. بس ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ آپ کی بیوی سنے گی, آپ کا دماغ رات ٹھیک کر دے گی کہ شیخ کی مجلس میں سوتا ہے اور ہمارے پاس بھی سوتا ہے. ہاں انشاءاللہ آج ایسا تمہیں شربت ملے گا کہ ہمیشہ کے لیے نیند غائب ہو جائے گی. اچھا جی, اب جب وہ مسکرایا تو آئینے میں مسکراہٹ آئی. دیکھ لینا ذرا شریعت کا معاملہ, ذرا غور کرنا. ہر ایک چاہتا ہے میرے حساب سے احکامات ہوں, میں ہوں, اما ہو, ابا ہو, بیوی ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو. جب میری قسمت اچھی ہو جائے گی تو میں شریعت پر جان دینے والا بن جاؤں گا. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, میر مت مرنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. تب یہ سمجھ میں آئے گی, نہ محرم ہگنے والی, موتنے والی, پادنے والی, سڑنے والی, گلنے والی, مرنے والی, جھریاں پڑنے والی, اگر زندہ رہی تو آنکھوں سے کیچڑ بہنے والا, منہ سے رال ٹپکنے والی, بتی سی ہاتھ میں آنے والی, ابھی تو ایسی بات نہیں لگے گی. وقت کیا ہے لڑکیوں کو دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے, بھلے ویلیم 5 ویلیم 10 کھانا پڑے, اس چکروں میں لگے ہوئے. اب اس نے آنکھ ماری تو اس میں آئینے میں بھی آنکھ لگی, یہ آیا اور آ کر گھر میں چھپا دیا آئینہ, رات کو اٹھ کر پاگلوں کی طرح اپنے کو دیکھ دیکھ کر مزے لے رہا ہے اور پھر لاک میں رکھ رہا ہے. ایک دن لاک کرنا بھول گیا, صفائی کرتے ہوئے بیوی نے جو آئینہ دیکھا تو اس کو اپنی شکل نظر آئی, کبھی دیکھا ہی نہیں, اور زور سے چیخ مار کے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. ساس بیچاری بوڑھی 75 سال کی, لڑکتی لڑکتی بےچاری آئی, گال پچکے ہوئے میری طرف دیکھنا, حضرت والا میں اس طرح کر کے بتا دیتے, منہ ایسا اس کا, ایسے ایسے گڑ, کیا ہوا بہو بیٹی, خیریت تو ہے, کیا ہوا, کہ آپ کے بیٹے نے شہر جا کر دوسری شادی کر لی ہے اور یہ اس کی شکل دیکھے اس کے اندر اس کی شکل ہے. بڑھیا نے جو دیکھا تو اپنی شکل نظر آئی کہ ارے بہو کیوں پریشان ہوتی ہے, بھولیا ہے جلدی مل جائے گی. اب دیکھو اس پہ حضرت والا کی نصیحت کیا ہے, اس نے اپنی شکل دیکھی وہ سمجھ رہا ہے سامنے والا اس کی نقل کر رہا ہے. بیوی نے شکل دیکھی تو کہا اسے دوسری شادی کر لی ہے. بڑھیا نے شکل دیکھی اپنی شکل دیکھ کے کہہ رہی ہے ارے بھولیا ہے مل جائے گی, فکر کیوں کرتی ہے. تو شریعت کو ابھی ہمارا آئینہ چاہیے, نعوذ باللہ. شریعت کو کسی آئینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے سورج پر دلیل دینے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک حدیث پاک کر بحث کر کے دوسروں کو سمجھانے کی بد نظری حرام ہے. جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے گا کہ بد نظری حرام ہے. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے جس طرح سمجھایا وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے سنت پر جو عرض کر رہا تھا پہلے وہ بتا دوں. ایک حدیث پاک تو بتا دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. صبح سے لے کر رات تک کتنی سنتیں ہم ادا کرتے ہیں, کتنی ہمیں یاد ہیں. اتنا تک نہیں ہوتا کہ سیڑھی اترتے ہوئے سبحان اللہ ایک بار کہہ دیں, سیڑھی چڑھتے ہوئے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیں, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پانچ سنتیں ادا کی کب کے لکھا ہوا ہے, باتیں کرتے ہوئے اندر گزرے, مسجد سے باہر نکلنے کی سنت ادا کی, بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھنا ہے الٹا پیر داخل کرنا ہے پھر سیدھا پیر, ازار اتارتے ہوئے الٹا پھر سیدھا, قمیض الٹا پھر سیدھا, پہنتے ہوئے سیدھا پھر الٹا, ازار پہنتے ہوئے پہلے سیدھا پھر الٹا. فیصلہ کر لو آپ, کیا اس میں کوئی مشقت ہے, کیا اس میں کوئی خرچہ ہے, کیا ٹائم زیادہ لگے, کرنا وہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جب صبح اٹھ کر آنکھ مل کے دعا پڑھیں گے مدینہ شریف یاد آ جائے گا, پھر ایک وقت ایسا آئے گا سبز گنبد یاد آ جائے گا, پھر ایک وقت ایسا آئے گا جالی مبارک یاد آ جائے گی, پھر ہر وقت یہ رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رفتار گفتار کردار کا عالم کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم دین میں نئی بات نکالتی ہے یعنی ایسی بدعت جو سنت کے خلاف ہو تو اس کے مثل ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لہذا سنت کو مضبوط پکڑنا نئی بات نکالنے بدعت سے بہتر ہے. تشریح میں صاحب مظاہر حق صفحہ نمبر 217 جلد نمبر 1 مظاہر حق جدید میں حدیث پاک نمبر ہے 4646. سنت پر عمل کرنا اگرچہ وہ معمولی درجے کی ہو بدعت پیدا کرنے اور بدعت پر عمل کرنے سے بہتر ہے. سنت نبوی کی اتباع اور پیروی سے روح میں جلا پیدا ہوتا ہے جس کے نور سے قلب و دماغ منور ہو جاتے ہیں. اس کے برخلاف بدعت ظلمت و گمراہی کا سبب ہے. مثلا بیت الخلاء میں آداب سنت کے مطابق جانا یہ مدارس اور سرائے بنانے قائم کرنے سے بہتر ہے. وہ آگے آئے گا کہ مدارس بھی اپنی جگہ پر اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ اگر کوئی شخص ان آداب کی رعایت کرتا ہوا بیت الخلاء میں جاتا ہے جو حدیث سے منقول ہے تو وہ سنت پر عمل کرنے والا کہلائے گا. برخلاف اس کے کہ اگرچہ مدرسے قائم کرنا اور خانقاہیں بنانا بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, لیکن چونکہ وہ پہلے مدارس نہیں تھے تو اب یہ مدارس ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے, یہ بدعت حسنہ ہے. وہ اس کو پھر مفتی صاحب سے سمجھیں گے. اس لیے اس معمولی سنت پر عمل کرنے والا اتنے بڑے کام کرنے والے سے افضل ہوگا, اس لیے کہ آداب سنت کا خیال کرنے والا اور سنت کی پیروی کرنے والا مقام قرب اور مقام عروج اور قرب الہی کی طرف ترقی کرتا جاتا ہے. جنت میں ساتھ رہے گا تو اعمال بھی تو آئیں گے جس سے اللہ کا قرب ملے گا, مگر سنت کو ترک کرنے والا گرتا ہی چلا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو افضل و اعلیٰ ہوتی ہیں وہ انہیں ترک کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک مقام آ جاتا ہے کہ دل کی کثافت کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اور بڑا نقصان ہوتا ہے. سید جمال الدین رحمتہ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے. نیز وہ لکھتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جس نے آداب سنت کی رعایت کی, مثلا بیت الخلاء جانا بھی آداب سنت کے مطابق ہے, برتن صاف کرنا, بسم اللہ کہنا, خانے میں کوئی عیب نہ نکالنا, آخر میں سنت کی دعا پڑھنا, پھر دسترخوان بند کرنے کی سنت کی دعا پڑھنا, بستر پر آ کر سونے کی دعا پڑھی, اور اس کے بعد آیت الکرسی مسنون عمل میں لکھا ہے اور صلاۃ اور تسبیح فاطمہ پڑھی اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی, یہ سب سنت پر اس نے عمل کیا. آپ سوچیں کتنا عمل کر رہا ہے، اور دوسرا گپ شپ کر رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، موبائل استعمال کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی، گانے سنتے سنتے نیند آ گئی، چلو اشعار سنتے ہوئے نیند آ گئی، دین کے اشعار سنتے ہوئے نیند آ گئی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، اپنے بچوں کو سمجھایا، بیوی کو سمجھایا، اپنے پوتوں کو سمجھایا کہ یہ دعا لو کتاب سامنے، تین دن میں تم حافظ قرآن ہو، یاد کر لو گے، یہ اس سے بڑھ کر ہے جو بیان کرتے ہوئے سو گیا، چاہے میرا بیان ہو، جو اشعار سنتے ہوئے سو گیا، چاہے کتنے بھی اشعار ہو، لیکن سنت سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، سنت سے بڑھ کر تو نہیں ہے، یا دینی کتاب پڑھتے ہوئے سو گیا، سنت سے بڑھ کر تو نہیں ہے کہ سونے کے وقت کی دعا پڑھی اور آیت الکرسی پڑھی اور تسبیح فاطمہ پڑھی، اس کے بعد بھلے کچھ اور پڑھ لیا سن لیا وہ بھی مسئلہ نہیں، لیکن سنت پر تو عمل کیا، صبح اٹھتے ہی آنکھیں مل کر دعا پڑھی، پہلے پیر سیدھا پیر ڈالا چپل میں، پھر الٹا پیر، پھر بیت الخلاء گیا تو الٹا پیر دعا پہلے پڑھ لی، الٹا پیر سیدھا پیر، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، جو بھائی پاجامہ پہننے کے تین طریقے ہیں نا، ایک طریقہ یہ کہ پہلے سیدھا پھر الٹا، سنت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق پہلے سیدھا پھر الٹا، اس نے پہلے الٹا پہنا سیدھا پہنا تو پہننا تو ہے ہی، لیکن سنت کے مطابق پہلے سیدھا پھر الٹا، دوسرا طریقہ اس نے سنت سے ہٹ کر کیا کہ الٹا اور سیدھا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے سب کو نکال دیا، ہاں او بھائی ہم سے پوچھو نا، اور طریقے بھی ہیں، اور دو کرسی کے بیچ میں پاجامہ لٹکا دیا، اس کا دوڑتا ہوا یا دونوں پاجامے میں پیر گھسڑ دیے اپنے، پھر کیا ہوا وہ ہم سے نہیں پوچھو بھائی، پھر کیا ہوا، پھر تو سر پھٹا ہوا لوگی اور کچھ نہیں ہوگا، اسی طرح انگلیاں پہلی درمیان کی انگلی چاٹی، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا چاٹا، پھر دونوں انگلیوں میں مرضی ہے، آپ بتاؤ، پلیٹ صاف کیا، برتن دعا دے رہا ہے مغفرت کی، حدیث پاک کا مفہوم کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس نے شیطان کے پیٹ میں جانے سے بچایا، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مدینہ شریف کی پلیٹیں لاؤ، میں بتا دوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پلیٹ میں کھانا کھایا، تو یہ سنت پر عمل کرنا ترقی کرتا جائے گا، فرمایا کہ جس طرح بیت الخلاء جانا اور دوسرے آداب سنت کے مطابق ہے، تو خدا کی جانب سے یہ توفیق دی جاتی ہے کہ اس سے اعلیٰ سنت پر عمل کرے گا، اس سنت پر عمل کرے گا جس کا لوگ مذاق اڑاتے تھے، اس سنت پر عمل کرے گا جس پہ اس کو تکلیفیں دی جاتی تھی، سو شہید کے برابر ثواب ملے گا، فیصلہ کر لو، مہندی نہیں کرتا، مایوں نہیں کرتا، صحرا بندی نہیں کرتا، بچی کا کھانا خلاف سنت رخصتی کا، وہ بچی کا کھانا نہیں کرتا، دونوں خاندان والے مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کس طرح سنت کے مطابق ہو، ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ بینکیوٹ ہال میں دعوت ہے، چھ یا سات دعوتیں ہیں دونوں گھروں میں، اور بینکیوٹ ہال کا کرایہ 6 لاکھ روپے، میں نے پوچھا یہ مہنگا علاقہ بادرآباد وغیرہ کی طرف ہے، کہا نہیں، وہ 50-60 ہزار روپے کا دور گیا، ان جگہوں سے ہٹ کر 6 لاکھ بینکیوٹ کا کرایہ ایک دعوت، اور کیا ہے پتہ ہے، مہندی، مایوں میاؤں دونوں طرف سے مہندی، بچی کا کھانا، قرآن پاک کی نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، یہ مذاق اڑانا ہے کہ قرآن خوانی کرا کر پھر دعوت، فیشن شو، بے حیائی، اریانی، فحاشی، اللہ تعالیٰ سے مذاق، قرآن پاک پڑھ کر گناہ کبیرہ کی ابتدا کر رہے ہیں نعوذ باللہ، وہیں اسی وقت وہیں، اور نئی بات آج سنی، آپ سنیں گے، قوالی نائٹ، یہ ہے بدعت، کہ اللہ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوا، ہم نے جو حدود بنا دی نا اس کے نزدیک نہیں آنا، جو سنت کا طریقہ کرے گا وہ قوالی ڈے منائے گا، کیونکہ رکے نہیں نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا، ناچ گانا، فوٹوگرافی، مووی، اللہ کے حدود کو توڑ دیا، پامال کر دیا، اب یہ قوالی ڈے سننا پڑ رہا ہے، اس کے بعد غزل نائٹ، وہ قوالی نائٹ، اس کے بعد جو ہے وہ غزل نائٹ، یعنی کہ 8 دعوتیں ہوئیں، یعنی کہ اس خاندان کے اندر جو ہے وہ ماتم مچ گیا ہوگا، جن کے پیسے کم وہ اپنے بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس کی شادی کیسے ہوگی اتنے چیزوں میں، جہیز الگ مانگ رہے ہیں، بلیک میل الگ کر رہے ہیں، جہیز کو دکھا کر شرک خفی الگ کر رہے ہیں، وہ دعوتیں بیچ کی الگ ہیں چھوٹی چھوٹی، خالہ 2 سوٹ آ گئے آنا، خالہ کی بیٹی آنا، وہ 15-15 40-40 لوگوں کا کھانا الگ چل رہا ہے، پھر وہاں سے کینیڈا وغیرہ میں جہیز دکھا رہے ہیں، وہ شرک خفی الگ، وہ ریا دکھلاوا الگ، 8 دعوتیں، 8 ڈریس، 8 میچنگ، 8 جوڑے، 8 توڑے، 8 جوتے، 8 گھوڑے، 8 میچنگ، آٹھ جو ہے وہ بیوٹی پارلر کس بے دردی سے پیسہ اڑایا جا رہا ہے، جبکہ سوال کیا جائے گا ذرہ ذرہ خیر کا، ذرہ ذرہ خیر کا پوچھا جائے گا، کیسے کمایا کیسے خرچ، 600,000 روپے بینکیوٹ ہال، 600,000 روپے کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ سنت پر عمل نہیں ہے، سادگی کی فکر نہیں ہے، شرک خفی ہو رہا ہے اس کی فکر ہے جناب. چنانچہ توفیق الہی کا وہی نور اعلی مقامات کی طرح اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، آخر وہ منزل مقصود تک جا پہنچ سکتا ہے. اور جو شخص کسی معمولی سنت کو بھی ترک کرتا ہے تو نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری اعلی افضل چیزوں کو بھی ترک کرتا رہتا ہے. مہندی کر لی کیا فرق پڑتا ہے ہم سے پوچھو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لگاؤ بیٹی کو مہندی، کس نے منع کیا؟ اماں کو بھی لگا لو، ارے بھتیجوں کو بھی لگا لو، بس تین چار لگا لیا. لیکن یہ ڈھول باجا ناچ دعوتیں راتوں کو جاگنا تہجد کے وقت آواز آ رہی ہے جو ہم نہیں سنتے، کوئی معافی مانگنے والا ہے معاف کروں، کوئی رزق مانگنے والا ہے رزق دوں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے مغفرت کروں، کوئی بہشت چاہتا ہے بہشت دوں، وہاں پر اس وقت یہ گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں. ایسے ایسے آپ بتاؤ کہ قوالی نائٹ آپ سوچو. حضرت فرماتے تھے یہ ساری رات ساری رات جو قوالیوں کی گردن قوالوں کی الٹی ہے وہ یہ شراب پی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ کوئی ساری رات گردن ہلا کر دکھائے ذرا، تالیاں مار کر دکھائے، کھدڑے ہو گیا تم، تالیاں مار رہے ہو اور اس کے تالیوں پر کیا ملیں گے؟ 100 روپے 150 روپے ساری رات تالیاں مار رہے ہیں. نیپا پر جاؤ تو شاید 500-800 کی دہاڑی بھی لگ جائے، یہاں پر تو تمہیں 150-200 کی دہاڑی ملے گی. پھر یہ کپڑے جو فیشن والے پہنے لات مار کے اٹھا دیتے ہیں، دو قوال کو بلایا قوالی نائٹ میں اور پیسے پھینک رہے ہیں اس پر، اللہ کے دین میں پیسے نہیں دیے جاتے ہیں. تو دوسرے قوال والے کو تو حالت خراب ہوگی کہ یہ پیسے تو سب یہ لے جائے گا. اس نے ایک سے کہا بھائی اس کو ہٹا کر دے یار، سب پیسے یہ لے جائے گا بھائی. کہا ایک ترکیب پہ ہٹا دوں گا لیکن ہم کو بھی کمیشن دینا، جس کے منہ پہ حرام لگا ہوا وہ تو پھر ہر چیز میں کمیشن لے گا. کہا بھائی تیرے کمیشن پکا، اس کو ہٹاؤ تو صحیح. یہ اسٹیج پہ چڑھ کر قوال نمبر ایک ٹیم کو جا کر اس کا جو بڑا تھا اچھل اچھل کر بیٹھا ہوا ہے، اچھل اچھل کے مٹک مٹک کر اشعار پڑ رہا ہے، قوالی گا رہا ہے. اس کے کان میں جیسے ہی اس نے کہا جائے نا دھم سے بیٹھ گیا نیچے وہ، اور اس کے بعد پیچھے کھسک کے چلا گیا. کہا تھینک یو میرے باری آ گئی، تو نے اس کو کان میں کیا کہا تھا؟ کہا کوئی کان میں کوئی خاص بات تھوڑی کہی تھی، وہ بعد میں ادھر پوچھ لینا کیا کہا تھا. کہا میں نے اس سے کہا تھا کہ بھائی زیادہ اچھل کود مت کرو، آپ کا پاجامہ نامناسب جگہ سے پھٹا ہوا ہے، بھاگ گیا. آپ بتاؤ کہ شادی، حضرت مجدد فرماتے ہیں سب سے آسان سب سے سستی، ابھی وہ موقع نہیں ہے، کتاب مفت میں ملتی ہے اور اس کو مشکل بنا دیا. فرمایا منگنی چھوٹی قیامت ہے، شادی بڑی قیامت ہے. سب مفلس ہو جاتے ہیں، قرض دار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر رشوت، پھر سود، پھر ملاوٹ، پھر دھوکہ، پھر اسمگلنگ، پھر جناب وہ کھیپیں کے کھیپ لگانا، اسمگلنگ کا مال خریدنا، چوری کا مال خریدنا، سستے میں آگے مہنگا بیچنا. کسی کا ایک بہت قیمتی گاڑی کے اندر کوئی سسٹم ہوتا ہے وہ چوری ہو گیا، تو دوسرے نے کہا کہ بھائی جلدی جاؤ کل شیرشاہ میں مل جائے گا. کہا میری گاڑی کا؟ ہاں تو کل جا دو سے. یہ چرسی لوگ جو ہے وہ 100-200 روپے کی پوڑیا پر شیشہ توڑ کر لے جاتے ہیں، وہاں جا کر 1,000-2,000 میں بیچ دیتے ہیں، وہ پھر 30,000-40,000 میں بیچ دیتے ہیں. اچھا جی، ترک سنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر یہ خامی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری اعلی اور افضل چیزوں کو بھی ترک کرتا رہتا ہے. اور اس کی سلامتی قلب قلب سلیم ترک سنت کی ظلمت اندھیرے میں پھنس کر تنزلی کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ گندے مقام میں گر جاتا ہے. ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس موقع پر بڑی اچھی بات فرمائی، کیا یہ تم نہیں دیکھتے ہو کہ سستی کی وجہ سے سنت کو ترک کرنا ایک دن ملامت اور عطاب کا باعث بن جاتا ہے، اور سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا تو عذاب خداوندی کا سبب بن جاتا ہے، اور سنت کا انکار بدعت ہونے کا اظہار ہے، لیکن گویا سنت کو ترک کرنا بے شمار نقصان اور فساد کا باعث ہے، اور بدعت اگر چھوڑ دی تو ثواب مل جائے گا. آپ بتاؤ سنت کا اب شادی غمی سنت کے مطابق کتنا فائدہ ہوگا؟ لیکن بات وہی ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے حساب سے جو ہے وہ کام بنے، اس حساب سے کام بنتا نہیں. اس سستی کی وجہ سے سنت پر عمل نہیں ہوتا. آپ مجھے بتاؤ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پیر داخل کرنا یا الٹا پیر داخل کرنا، دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ایک سنت کے مطابق جانا تو ہے مسجد میں، یا مینڈک کی طرح پھدک کے دونوں پیر اندر لائیں گے، یا باہر جاتے ہوئے یار ایک سیکنڈ ہٹنا ذرا، پھدک کے باہر نکلے پہلی سیڑھی پر گر گئے، ظاہری بات ہے پیر تو نکالنے ہی گھر جانے کے لیے، تو الٹا پیر پہلے باہر نکالے نا، لیکن بس اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ سستی. حضرت مجدد نے فرمایا جو ابھی میں نے مثالیں دی کہ دین مشکل کیوں ہے، کہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے، ورنہ دین کیسے مشکل ہے. اسی طرح عمل میں سستی ہے، اس سستی کو ہم کہتے ہیں دین مشکل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھوڑے پر جا رہا تھا تو درخت کے نیچے دو لوگ لیٹے ہوئے تھے، ایک کے سینے پر بیر رکھا تھا یہاں اس جگہ، کہا بیان نیچے آنا بھائی، بڑے بھائی مہربان قدردان پاندان اگلدان ذرا نیچے آنا بھائی، کہا کیا بات ہے بھائی، کہا بھائی یہ بیر اٹھا کر منہ میں رکھ دیں. کہا بے گلاب چمبیلی بیلا موتیا، ابھی تم مجھے نیچے تم نے اتارا ہے بیر منہ میں رکھنے کے لیے؟ کہا ہم سست بہت ہیں نا بھائی، اس لیے ہمارے منہ میں بیر رکھو. اس نے برابر والے سے کہا بھائی تجھے شرم نہیں آتی جب وہ اتنا کاہل ہے، بہر القاہل ہے، سست ہے اتنا، تو بھائی تو اس کے منہ میں بیر رکھ دے. کہا چلے ہے، بڑا نصیحت کرتا ہے، گھوڑے پر آیا بڑا ہیرو بنتا ہے. ارے کل میرے منہ کھلا ہوا تھا، جمائی لے رہا تھا، تو ایک کتے نے میرے منہ میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، اس نے ہٹایا ہی نہیں کتے کو، تو میں کیوں بیر اس کے منہ میں ڈالوں بھائی. اب اس پر حضرت مجدد کی تقریر کتنی ہے کہ ہر کام، فجر کی نماز پڑھنے میں سستی، تلاوت میں سستی، ذکر میں سستی، اور ذکر کم ہوتا جائے گا، ناغا ہوتا جائے گا، ناغا ہوتا جائے گا، گناہ بڑھتے جائیں گے. کیونکہ ذکر، تلاوت، نماز، جماعت سے پڑھنا یہ روح کو طاقت دیتی ہے، اور ہم اپنے سستیوں کی وجہ سے جتنا ہم لوگ مصروف ہیں اور اتنا مصروف ہو جائیں برا نہیں لگے گا، لیکن اس میں سے وقت نکال کے تلاوت کا ایک پارا ہمارے پاس ہمت نہیں ہے. بک بک کریں گے، دیر دیر تک بیٹھے رہیں گے، لیکن ذکر نہیں کریں گے. آپ بتاؤ، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک آدمی بیان سن رہا ہے گاڑی میں لگا کر، صحیح ہے، کس نے منع کیا ہے؟ کوئی منع نہیں ہے. اشعار سن رہا ہے محبت کے، معرفت کے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن بھائی تو اس درمیان میں اپنا ذکر تو پورا کر لیں. سستی، اس لیے اب ہمیں دین کی باتیں مشکل لگتی ہیں. اچھا جناب، مظاہر حق جدید صفحہ 217 جلد نمبر 1 حدیث پاک نمبر 48، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس شخص نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے ستون کو گرا دینے میں مدد کی. کسی کو کافر بولنا، حرام بولنا، گناہگار بولنا، گناہگار سے نفرت کرنا، سب گناہ ہے. کوئی بدعت میں مبتلا ہے، رسم میں مبتلا ہے، تو اس کو حقیر نہیں سمجھیں گے ہم، اسے نفرت کرنا جائز نہیں. اور دین کو قریب آنے کے لیے اچھے اخلاق بھی منع نہیں، لیکن وہ گالیاں دے رہا ہے بزرگوں کو، اور وہ خود گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور جو سنت پر چل رہا ہے اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے جوتے اٹھا رہے ہیں. اس کے لیے پھر تشریح میں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بدعتی کی توقیر و عزت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، غور سے سننا بھائی، سونا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بدعت کے مقابلے میں اسے سنت کی عزت و احترام کا کوئی خیال نہیں، اس طرح وہ سنت کی تحقیر کا باعث ہوا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ سنت کی تحقیر اسلام کی عمارت کو اجاڑنا ہے. اس پر اہل سنت کی تحقیر کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص پابند شریعت اور سنت کی توہین کرتا ہے تو وہ دین اور سنت کی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے. ایک آدمی شرعی داڑھی رکھ رہا ہے، غیر شرعی تقریبات میں نہیں جا رہا، ڈھول باجے میں نہیں جا رہا، شریعت کا حکم ہے لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، اس کو مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے وہ بائیکاٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو جو کسی پابند شریعت اور سنت کی توہین کرتا ہے تو وہ دین اور سنت کی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی شخص بدعتی کی تحقیر اور تذلیل کرے تو اس بات کا اظہار ہوگا، یعنی کہ اس سے تعلقات نہ بڑھائیں، اس کو حقیر نہ سمجھیں. دوستیاں کرے گا، ان کی خواتین آئیں گی، ہماری خواتین کو کہیں گی قبروں پر چلو، چلو بزرگ سے مانگو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کا ہاتھ چومو، نعوذ باللہ، اس کے ہاتھ میں نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، شرک کر کے خزانے اس کے ہاتھ میں، ہماری دوستیاں ان سے بڑھے گی تو ہم بھی قبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو اس کا اظہار ہوگا کہ اسے سنت سے محبت ہے. اگر تعلق نہیں بڑھایا تو سنت سے محبت ہے، جو دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب ہے. اس سے سنت پر عمل کرنے سے بے شمار حسنات کا مستحق قرار دیتا ہے وہ. جو آج سنتوں کو کیا ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کتاب ہے، مفت میں بار بار تقسیم ہوتی ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد دوستوں سے کہہ دیں، وہ کوئی آپ کو انکار نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. اب میں حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں. قرآن پاک کی بات ہے لیکن حضرت نے کس طرح سمجھایا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, میں اللہ تعالیٰ میں نے رب کیوں فرمایا, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ رب کیوں فرمایا, اور بھی اللہ کے نام ہے وہ ہو سکتے تھے. بات یہ ہے کہ پالنے والے کی محبت ہوتی ہے اس کے اندر پورا. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, شریعت کچھ نہیں ہے طریقت ہے, یہ گمراہی ہے. شریعت پہلے ہے طریقت بعد میں ہے. شریعت جو ہے یہ سمجھیں اسٹرکچر ہے, اس کے بعد طریقت یہ فنیشنگ ہے. شریعت گولا ہے اور طریقت رس ہے. شریعت جسم نہیں ہے تو روح کہاں جائے گی. اس کا آسان پیارے شیخ فرماتے تھے کہ طریقت اور تصوف یا کوئی صوفیزم کر لے جو بھی کر لے, نام الگ الگ لوگوں نے دے دیے, فرمایا اصل مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوشی خوشی محبت میں ادا کرنا اور گناہ دینے کے کرنے سے پہلے اپنی جان کو فدا کرنے کی نیت کرنا, یہ ہے طریقت. کہ ہر کام شریعت اور سنت کے مطابق ہو اور شریعت اول ہو, طریقت دوسرے نمبر پر ہو. لیکن اللہ معاف فرمائے, جاہلوں نے شریعت کو پیچھے کر دیا تو کیا آپ سوچیں گے کیا تباہی کا راستہ ہے پھر وہ. بتائیے ماں باپ کی یاد میں مزہ آتا ہے یا نہیں. تو یہاں اللہ نے رب اس لیے نازل فرمایا کہ میرے نام محبت سے لینا, خشک کی طرح میرا ذکر مت کرنا, عاشقانہ ذکر کرنا کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں. تو جو اللہ والے اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا ذکر فرما بتاتے ہیں وہ یہاں سے ثابت ہو گیا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام لیجئے. اور رب کا نام کیا ہے بھائی؟ اللہ. پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اللہ 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 اللہ, کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ, کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. یہ شیخ بتاتا ہے نا, جو پوچھتے ہیں کہاں سے ثبوت ملا, یہ ثبوت مل گیا نا یہاں سے. ذکر کا ناغا روح کا فاقہ, جمعے کے دن فجر بعد اور اتوار کے دن فجر بعد ذکر کی مشق بھی کرائی جاتی ہے, کبھی اور ایک دن بھی ہو جاتی ہے, کوئی وہ ضروری نہیں ہے. لیکن کیونکہ لوگ مدرسے والے دوستوں کو جمعے کو فراغت ہوتی ہے اور دنیا کے کاموں میں جو لگے ہیں منع نہیں ہے دنیا کے کام, تو ان کو اتوار کے لیے آسانی ہوتی ہے, اس لیے ہے. ورنہ پیر کے دن بھی کبھی ہو جاتا ہے, منگل کے دن بھی ہو جاتا ہے, جیسے ابھی ذکر ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہاں سے, کہ ایسے ہی نہیں اللہ والوں نے بتا دیا کہ اللہ کا نام لو. جب ایک عادت ہو جائے گی, جب ایک پکا عادت ثانوی ہو جائے گی, پھر اللہ کے نام کے بغیر, حضرت فرماتے دیکھتا ہوں ناشتہ کیسا کرتا ہے, اللہ کے نام کے بغیر دیکھتا ہوں جوس کیسے پیتا ہے. جب تک اللہ کا نام نہ لے گا کھانا اچھا نہیں لے گا گیا اسے. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ ماشاءاللہ, یہ ماشاءاللہ سے پتا چلتا ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ. کیا حضرت فرماتے تھے کہ بیوی کا نام لینے میں مزہ آتا ہے, لیلا لیلا لیلا, تو مولا کے نام لینے میں مزہ نہ آئے. ہاں, اے کہ صبر نیز فرزند و زن, صبر چون داری دے رب ذوالمنن. اے میرے بھائی, بیوی اور اولاد اور مال کے بغیر پریشانی ہوتی ہے کہ بچہ اب تک آیا نہیں, بیوی میکے میں اتنے دن چلی گئی, کسی پر پیسہ ہے آ نہیں رہا, پریشان ہو رہا ہے, اور گناہ کر کے اتنے بڑے رب کو پالنے والے کو ناراض کر کے انڈا پراٹھا کیسے مزہ لے رہا ہے, معافی کیوں نہیں مانگتے ہم لوگ. دیکھتے جانا مزہ آ جائے گا ان شاء اللہ تعالی. ماں باپ کا نام تو لے کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ماں باپ سے ایسی محبت ہوتی ہے, کیا تمہارا اصلی پالنے والا میں رب نہیں ہوں؟ ماں باپ تو متولی تھے, تمہارا اصلی پالنے والا تو میں ہوں. صرف حضرت فرماتے تھے, اللہ نے یہ نہیں فرما دیا الحمدللہ رب العالمین, الرحمن و رحیم بھی فرمایا, اور مالک یوم الدین فرمایا کہ میں مالک ہوں, گھبرانا نہیں, جج نہیں ہوں, قانون کا پابند نہیں ہوں, میں مالک ہوں اس دن کا. تو اپنے رب کو راضی کریں گے, وہ مالک ہے جہاں چاہے اپنی تجلی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے اپنی تجلی دکھائے, نہیں مخصوص اس کی تجلی تھورے سینا پر. جس دل گناہگار دل پر بھی اللہ میرے پر بھی تجلی ڈال دیں گے, میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا. کوشش تو کریں نا, یہ میڈیا وغیرہ سے جان تو چھڑائیں، یہ موبائل اسمارٹ فون سے اپنی جان تو چھڑائیں. اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وتبتل الیہ تبتیلا، اور غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ. مفہوم اور لطائف ہیں یہ، یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہو. غیر اللہ سے کٹنے اور کنارہ کش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا رہبانیت اختیار کرو، حرام کام کرو، کیا جنگل میں نکل جاؤ؟ ہرگز نہیں. مطلب یہ کہ قلب کے اعتبار سے مخلوق سے کٹ جاؤ، قلب کے اعتبار سے اللہ سے جڑ جاؤ. کار بھی رہے، کاروبار بھی رہے، دل میں وہ یار رہے. دنیا ہاتھ میں ہو، تجوری میں ہو، گھر کے اندر ہو، مال دنیا، لیکن دل میں وہ یار اللہ تعالیٰ کی یاد ہو. سب سے کٹ کر اپنے ربا کا، یہی اللہ والے سکھاتے ہیں نا، طریقت میں یہی سکھاتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کو یاد کرنا ہے، مخلوق سے کٹ کر اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنی ہے. گناہ کیسے ہوگا پھر؟ غیر شرعی تقریبات میں کیسے ہوگا جائے گا؟ ورنہ ان داڑیوں کے ساتھ ناچ رہا ہوگا. ہماری بہو بیٹیاں ماڈرنزم کو پسند کر رہی ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت بھی 8 میڈیکل کالج کی لڑکیاں مار کھا رہی ہیں 3-4، اور دین کی طرف جل رہی ہیں. کچھ نے چھوڑ دیا، کچھ چھوڑنے والی ہیں. یہ کہاں سے ان کے دل میں کیفیت آ گئی؟ پہلے بھی تو تھی نا یہ، اب کیوں کیفیت آ گئی؟ بیان سن کر ہر وقت کسی نہ کسی کا ای میل ہوتا ہی ہے، کسی نہ کسی اصلاحی تعلق ہوتا ہی ہے. الحمدللہ عمل کر رہی ہیں. آپ تو ماڈرن تھی نا، اب کہاں سے آپ برکے میں آ گئیں؟ اب کہاں سے آپ نے ہینڈ گلوز پہن لیے، ساکس پہن لیے، چہرے کا پردہ کر لیا، مار بھی کھا رہی ہوں؟ یہی تو سکھایا جاتا ہے. شریعت پر اتباع کیسے ہوگی؟ اللہ کی محبت جب آئے گی تو اتباع ہوگی. اب محبت پر بیان کروں گا، یہ مضمون آج کا پھر رہ جائے گا. تو ہرگز مطلب یہ نہیں بس قلب کے اعتبار سے مخلوق سے کٹ جاؤ. جسم بستی میں رہے، کاروبار میں رہے، بیوی کے پاس رہے، بات چیت میں رہے، بزنس میں رہے، نوکری میں رہے، مخلوق جو ہے اس کے ساتھ رہے، لیکن دل خدا کے ساتھ رہے. کیونکہ دل اللہ کے ساتھ ہو تو صحیح، ورنہ رہبانیت تو حرام ہے. ایک تبتل یہ شرعی ہے کہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیں، اور غیر شرعی کیا ہے تبتل؟ دنیا سے کٹنا یہ جوگیوں کا کام ہے، سادھوؤں کا کام ہے، دلائی لاما کا کام ہے، بخشو کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے. یہ ہندوؤں کی، پنڈتوں اور ہندوؤں کا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے، بدن پر راکھ مل لی اور درخت کے نیچے آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے. یہ تبتل جو ہے ہمارا شرعی تبتل ہے، یہ اللہ والوں کا مقام ہے یہ تبتل کا. یہ کہ دنیاوی تعلقات پر اللہ کا تعلق حاوی ہو جائے، دنیا کی باتوں پر سنت کیا حاوی ہو جائے، مرنے کی کیا سنتیں ہیں، زندہ رہنے کی کیا سنتیں ہیں، شادی کا کیا طریقہ ہے، عقیقے کا کیا طریقہ ہے. شریعت میں کہیں سالگرہ کا ذکر ہے؟ کہیں نہیں ہے. یہود و نصارہ کی تعلیم ہے یہ کہ کرسمس کا ذکر ہے، ویلنٹائن ڈے کا ذکر ہے، نیو ایئر کا ذکر ہے، مہندی کا ذکر ہے، مائیوں کا ذکر ہے، ناچ گانے کا ذکر ہے. نعت شریف سن رہے ہیں وہ بھی نعوذ باللہ موسیقی کی لگائی ہوئی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، اس کی اصلاح ہی نہیں کراتے ہم چیزوں کی. تو فرمایا کہ یہاں تبتل کا مطلب یہ ہے، جس کو جگر مراد آبادی نے یوں تعبیر کیا، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے میں زمانے پر چھا گیا. جب سورج نکلے گا صبح کو تو ڈنڈے مار کر رات کی تاریخوں کو بھگائیں گے؟ ہاں جی، یہ لو. کہہ رہے جی، ارے بھائی رات کے اندھیرے جو ہے اس کو بھگانا پڑے گا صبح کو؟ نہیں، سورج نکلے گا وہ خود اندھیرا بھاگ جائے گا. سورج کا خالق اور مالک دل میں آئے گا، گناہوں کے اندھیرے خود بھاگ جائیں گے. اب اس میں مشقت کہاں ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنی اصلاح فرض ہے وہ کرانی ہے. گناہ چھوٹتے جائیں گے، روشنی بڑھتی جائے گی. کیا صبح سویرے فوراً سورج نکل آتا ہے؟ نہیں، پہلے لال لال افق ہوتا ہے، پھر لالی کم ہوتی جاتی ہے، روشنی بڑھتی جاتی ہے. جب ہم گناہ نہیں کریں گے، دنیا کو اللہ نے ایک سورج دیا ہے، اور جب ہم گناہ نہیں کریں گے تو ہمارے دل اور قلب کو چاروں طرف اللہ اپنے عشق کے سورج عطا فرمائیں گے. پہلے گناہ نہ کرنے سے قلب لال ہوتا ہے، یعنی گناہوں کا خون ہوتا ہے، گناہوں کی حسرتوں کا خون ہوتا ہے، گناہ کے تقاضوں کا خون ہوتا ہے. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا تور سینا، میری حسرتوں کا منظر، میری بے کسی کا منظر، میری بے بسی کا منظر، میرے چشم تر کا منظر، میرے خون کا سمندر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی ولایت کی اولیاء صدیقین کی آخری سرحد بھی کھولی ہوئی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق اور معرفت کا سیل بند مٹکے موجود ہیں. فرمایا کوئی پینے والا چاہیے. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے داڑھی کا ارادہ کر لیا. صرف ایک بار سنا کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, دائیں سے رکھنا, بائیں سے رکھنا, سامنے داڑھی کا یہ بچہ پورا رکھنا چاروں آئمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا, داڑھی منڈانا حرام ہے. 24 گھنٹے کا گناہ ہے. سو بھی رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, یہ فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے تلاوت کی, یہ گناہ لکھ رہا ہے. تلاوت کر لی, اب قرآن پاک بند کر لیا, اب یہ نیکی کا دفتر بند ہو گیا, یہ گناہ کا دفتر لکھ رہا ہے, گناہ کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی تھی یا نہیں تھی بھائی, بتاؤ بھائی تھی تو اس پر کیا دلیل چاہیے مزید. دنیاوی جو بدماش ہیں ان کی نقل اور ان کو بناتے ہیں, فلم اسٹار وغیرہ کو آئیڈیل بناتے ہیں. آپ سب جواب دینا, ایک بھی خاموش نہیں رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا, کوئی ہے, کوئی ہوگا, اس سے بڑھ کر کون پیار کے قابل ہے؟ جس کے لیے اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, میں نے نمونہ بھیج دیا ہے, نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. داڑھی کاٹ کاٹ کر حرام کام کر کے گٹر لائن میں واجب کو ڈال رہے ہیں, سکون کہاں سے ملے گا؟ کام کیسے بنیں گے؟ اللہ کو وہ کون سی شکل پسند ہے جس سے اللہ کام بناتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ہے, گفتار ہے, کردار ہے, ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے. استنجا کا طریقہ تک اللہ نے قیامت تک محفوظ فرما دیا کہ میرے محبوب اس طرح استنجا کرتے تھے. یہ خوشی تھی, یہ عقیقہ تھا, یہ ختنہ تھا, یہ سب چیزیں موجود ہیں. لیکن وہ یہود و نصارہ جو تھوک رہے ہیں, ہم لوگ چاٹ رہے ہیں, ہم سے زیادہ بہو بیٹیاں چاٹ رہی ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں. جاؤ اپنے گھر کی خواتین سے پوچھو, اس وقت 4 گھروں میں کم از کم 800 خواتین ہوں گی, اور کئی ملکوں میں بیان سنا جا رہا ہے اور خواتین آگے بڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ. اب مرد جو ہے بس موبائلوں میں, اب تو خیر خواتین بھی اللہ معاف فرمائے پھنسی ہوئی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تبتل کے اندر تصوف کا ایک بہت بڑا مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب کریں گے, نیک جب بنیں گے, جب بیٹی کی شادی ہو جائے, مکان بنا لوں, کاروبار جما لوں, ذرا دنیاوی فکروں سے چھوٹ جاؤں, پھر اللہ والا بن جاؤں گا, پھر میں حج کرنے جاؤں گا, اللہ کی یاد میں لگ جاؤں گا, بالکل اللہ والا صوفی بن جاؤں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کی ترتیب بتا رہی ہے, جس فکر میں ہو, جس حالت میں ہو, فوراً اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دو. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاخیر دورے جام ہے, وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, تہجد صبح سے انتظار شام. ذکر اللہ کی برکت سے تم تمام فکروں سے چھوٹو گے, کیونکہ جب سورج نکلے گا جبھی تو رات بھاگے گی. کتنی بھی پریشانیاں ہو, شیخ سے پوچھیے اللہ کا نام لو اور نیک بننے کی فکر کرو. یہ مت سوچو کہ میرا دل ایک طرف سیٹ ہو جائے گا, میں پریشانیوں سے بچ جاؤں گا, اس کے بعد یہ کروں گا. فرمایا نہیں, وہ تبتل الیہ تبتیلا کا جو مقام ہے وہ ود کرسم ربک پر, جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلے غیر اللہ سے یکسو ہو جاؤ پھر ہمارا نام لو. لیکن اللہ نے پہلے فرمایا ود کرسم ربک کی تقدیم بتا رہی ہے کہ تبتل اور یکسوئی ہمارے ذکر ہی پر موقوف ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں جب سب توبہ کر لوں گا, اس کے بعد نیک بنوں گا, اور اس کے بعد اللہ کا نام لوں گا, پھر تلاوت کروں گا, پھر اپنا قرآن پاک صحیح کراؤں گا. پیارے شیخ فرماتے ہیں, اس پر مولانا رومی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی تھی, پخانہ لگا ہوا تھا, تو دریا کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا, کا دل چاہتا ہے کہ میں ہاتھ ڈال کر پاک ہو جاؤں, لیکن اصل میں مجھے ڈر یہ کہ آپ ناپاک ہو جاؤ گے. وہاں رومی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں, میں دریا کی طرف سے جواب دے رہا ہوں کہ بھائی صاحب آ جا پاک ہو جا, میں 2 لوٹے بھی لے گا تو یہیں سے لے کر پاک ہوگا, لیکن تیرے جیسے روزانہ سینکڑوں آ کر غسل واجب ہو جانے والے ڈبکیاں لگاتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں, مجھ دریا پر کچھ اثر نہیں پڑتا. اس لیے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے, اس کی معافی کا سمندر اور دریا بھی لامحدود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, معافی مانگتے مانگتے اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس چکر میں نہ آئیں, جلدی توبہ کر لیں, وہ بہت معاف کرنے والا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک کا موقع نہیں, 100 قتل کے مجرم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی سرزمین پر معافی عطا فرمائی ہے, اسی بڑی تفصیل ہے اس وقت. تو اسی طرح یہ مت سوچو کہ میں اس وقت گناہوں سے ناپاک ہوں, میں اللہ کا نام کیسے لوں, بس ذکر کی برکت سے غیر اللہ سے نجاست چھوٹے گی. تو فرمایا کہ بس جب سورج نکلے گا تب رات بھاگے گی، اس لیے اللہ کا نام لینا شروع کر دو. اب کوئی کہے لوہے سے پوچھے، مقناطیس سے پوچھے کہ آپ لوہے کو پکڑ کیوں لیتے ہیں؟ بیوقوفی ہے نا، بس پکڑ لیتے ہیں، آپ لوہا سامنے لاؤ. اسی طرح اللہ کے نام لینے میں کشش ہے اور اللہ کا پیار ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ اللہ کا نام لے کر شروع کرنے، پتا چل جائے گا. چار تسبیح حضرت فرماتے تھے، ایک کلمہ شریف کی تسبیح، ہلکا دھیان کے دل سے غیر اللہ نکل رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. غیر اللہ دل سے نکالنا ہے. لڑکی دل سے نکل رہی ہے، موبائل نکل رہا ہے، تکبر نکل رہا ہے، ماں باپ سے کمینہ پن جو کر رہے ہیں وہ نکل رہا ہے، بیوی پر ظلم جو ہے دل سے نکل رہا ہے. اب جب دل خالی ہو رہا ہے تو کیا آ رہا ہے؟ الا اللہ. جہاں دیکھیں گے اللہ ہی اللہ ہوگا. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سے ایک تسبیح. اور حدیث پاک ہے جو روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام کلمہ شریف پڑھ لے گا، کلمہ شریف جو پڑھ لے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن چاندنی کی چاند کی طرح چمکے گا. گھر کی خواتین، بچیاں، بچے، ہم بچے صرف 10 دفعہ ہی نام لے لیں، ایک بار 10 کا وعدہ ہے نا ثواب کا، تو 100 ہو گیا نا بچوں کا. ناغا نہ کریں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، تھکے ہوئے ہیں، طبیعت ناساز ہے، کوئی وجہ ہے، 10 دفعہ پڑھ لیں، 66 دفعہ، 33 دفعہ، 10 دفعہ ناغا نہیں کرنا ہے. ذکر کا ناغا، روح کا فاقہ. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہو گئی، ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی، ایک تسبیح استغفار کی. اس میں حضرت ہم نے سکھایا، حضرت والا نے رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین، اس میں اسم اعظم بھی ہے. اور ایک تسبیح درود شریف کی. پیارے شیخ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پہلے درود شریف پڑھیں پہلے استغفار کریں؟ فرمایا حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا، فرمایا آپ جو ہے نہا کر صاف کپڑے پہن کر پہلے عطر بعد میں لگاتے ہوں یا گندے کپڑے اور پسینے والے کپڑوں پہ عطر لگاتے ہیں؟ کہا حضرت میں نے نہا کر صاف کپڑا پہن کے پھر عطر لگاتے ہیں. فرمایا توبہ استغفار کر کے دل کو مجلہ کر لو، پیارا کر لو، اور اس کے بعد درود شریف کا عطر لگاؤں، پھر شیخ کو پابندی سے رابطے میں رہیں. شیخ پھر ذکر بڑھا بھی سکتا اور کم بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ بعض لوگوں کو خشکی چڑھ جاتی ہے، سب کو اٹھا کر مار رہے ہیں، الا اللہ الا اللہ، ڈنڈا مار رہے ہیں، بیوی سے لڑ رہے، کیا ہے دیکھتی نہیں ہے تسبیح پڑھ رہا ہوں. او بھائی تسبیح پڑھ رہا ہے تو رستے میں پڑھ لیتا نا، اب تو گھر میں تو بیوی کا ٹیم ہے، اس ٹیم میں تو کیا کر رہا ہے بھائی؟ اور بیوی بھی اگر وہ کھانا بنائے نہیں کہ الا اللہ الا اللہ، تو کھانا کیسے گھر میں بنے گا بھائی؟ گالی دینا، ڈانٹنا، یہ سب خشکی چڑھ جاتی ہے. تو اب حلوہ نہیں کھا سکتا یہ ذکر کا، اب بلوا ہوگا، اب پہلے اس کی اصلاح ہوگی. جناب اس تبت حضرت فرماتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، وتبتل الیہ تبتیلا، اس کی مثالیں دیکھیں. مچھر نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی کہ جب میں انسان کا خون چوستا ہوں ہوا آتی ہے مجھے اڑا دیتی ہے، میں بھوکا ہو جاتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو بلایا، مچھر پھر کر کے اڑ گیا. پھر ہوا کو کہا جا تو مچھر کو بلایا کہ ادھر آ، تو نے جب کیس کیا تھا تو مجرم کو جب میں نے بلایا ہوا کو تو بھاگ گیا، کہ یہی تو مسئلہ ہے، جب ہوا آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں. تو اسی طرح جو اللہ کا شکر کرے گا، ادا کرے گا، تکبر خود ہی بھاگ جائے گا، دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے گا؟ شکر سے اللہ تعالیٰ کی انعامات ملتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. تو جس طرح غیر اللہ کٹتے جائیں گے, جب اللہ کی محبت کا آفتاب دل میں آئے گا تو غیر اللہ کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا. نور کے آتے ہی ظلمت غائب ہو جائے گی. بس شیخ سے پوچھ کر اللہ کا نام لینا شروع کر دو, میں نے بتا دیا. کسی اللہ والے سے پوچھنا بہت ضروری ہے. پھر آپ پوچھ لیجئے گا کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ والے سے پوچھنا کیوں ضروری ہے, یا ان کے غلام سے. غلام اس لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے غلامی کے اس وقت بھی بہت درجنوں گواہ بیٹھے ہوئے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی 22 سال, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 سال, اور حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم میرے مرشد ثانی, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, رومی ثانی تبریز دوراں, حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم میرے ماشاءاللہ موجودہ شیخ ہیں. اس آیت سے اصلاح, یزکیہم, تصوف, طریقت کے 2 مسئلے ثابت ہو گئے. ایک اللہ کا نام لینا اور ایک یکسوئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب, تم کو یکسوئی اس لیے نہیں ہوتی کہ ذکر کے وقت تم کو دن کے کام یاد آ جاتے ہیں. جیسے ہی فجر کے بعد تسبیح اٹھائی, لا الہ الا اللہ پڑھا, تو دل میں آئے گا ڈبل روٹی اینڈ انڈا اینڈ دودھ اینڈ فلا فلا فلا. تو اس وقت یہ رب المشرق والمغرب, رب المشرق دل میں کہنا ہے کہ جو میرا رب دن کو نکال سکتا ہے میرے دن کے کام بھی بنا سکتا ہے. مغرب کے بعد جب تسبیح لیں گے تو آئے گا پھر وہ پیاس تو لیا ہی نہیں تھا, کھانا کیسے بنے گا؟ عشاء کی نماز کے بعد کب کھانا بنے گا؟ تو جو رات رب بنا سکتا ہے رات کے کام بھی بنا سکتا ہے. یہ دیکھ لیجئے, یہی طریقت میں سکھایا جاتا ہے, یہی درد دل ہے, یہی اللہ کے راستے کا غم ہے, یہی یزک کی ہی میں اصلاح کرانا یہی ہے. اصلاح کرانا فرض ہے. ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے, اصلاح ہی نہیں کراتے تو کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی. اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض ایک سانس بھی نہیں کرنا ہے. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ جب رات کو کہیں گے تو اس وقت یہ شیخ سکھائے گا کہ جو رات پیدا کر, یہ لو ناظم سو رہا ہے, تیری نظامت تو گئی. نام ہے یا ناظم بھی ہے کسی یوسی کا؟ ہاں نام ہے. اچھا اچھا ٹھیک, کوئی بات نہیں. فرمایا جو رات کو پیدا کر سکتا ہے تو رات کے کاموں کو بھی کافی ہے. سننا آگے حضرت کیا فرمایا, تو لے اللہ کا نام, تو لے اللہ کا نام, تیرا سب بنے گا کام. اللہ ہمارے مالک ہیں, خالق ہیں, اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں. انت مولانا کی تفسیر کیا ہے؟ اے سیدنا و مالکنا و متولی امورنا, امورنا, آپ ہمارے مالک ہیں, سردار ہیں, سب کام بنانے والے آپ ہی تو ہیں, ہمیں پریشانی کی کیا ضرورت ہے. آگے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو رب المشرق والمغرب, لا الہ الا ہو. اللہ غیر اللہ کو دل سے نکالو, جتنا تمہارا لا الہ کبھی ہوگا اتنا ہی تم کو اللہ ملتا جائے گا. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب دل سے جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. یہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا بھی یہاں سے ثبوت مل گیا. اور اس کا کیا عاشقانہ ترجمہ حضرت سکھا رہے ہیں کہ حضرت مجدد نے کیا سکھایا کہ لا الہ جتنا تگڑا ہوتا جائے گا اتنا جدھر دیکھیں گے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. فرمایا کہ تو طریقت میں اور اسلام میں شیخ جو اذکار سکھاتے ہیں, ایک لا الہ الا اللہ اس کا بھی ثبوت مل گیا, اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام لینا اس کا بھی ثبوت مل گیا. لو بھائی تفسیر مظہری دیکھ لیجئے. آج اختر تصوف کو تفسیروں کے حوالے سے پیش کر رہا ہے تاکہ علماء یہ نہ سمجھے کہ تصوف یوں ہی صوفیوں کا بنایا ہوا ہے. بھائی آگے اور بھی بات بہت ہے. آگے حضرت نے ابھی میرے پاس پرچہ رکھا ہوا ہے, ابھی اس وقت بھی رکھا ہوا ہے لیکن گھڑی دیکھ رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یزکیہم کو علم پر مقدم کیا اور کہیں علم کو مقدم کیا, دونوں کے لیے نصیحت الگ الگ ہے. پھر سن لیجئے گا, یاد دلا دیجئے گا انشاءاللہ تعالی. کمال ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ کا, جن کے لیے ان کے پیر نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارے میرے پاس کیا لائے ہو, تو اللہ تعالیٰ کو پیش کروں گا. اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت امام بحقی ہے رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی تفسیر میں تصوف کو قرآن پاک سے ثابت کر رہے ہیں، ذکر اس میں ذات بھی آ گیا، تبتل بھی آ گیا، کلمہ شریف بھی آ گیا، تین مسئلے آ گئے، اور صبح اور شام میں اللہ پر توکل کرنا، 24 گھنٹے اللہ پر توکل سکھا دیا۔ آگے فرماتے ہیں فاتخذہ وکیلا، جب میں اتنا بڑا رب ہوں کہ دن پیدا کر سکتا ہوں اور رات پیدا کر سکتا ہوں، تو پھر تم دن رات کے کاموں کے بارے میں وسوسے کیوں لاتے ہو؟ تم مجھ کو یعنی اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، مجھ سے زیادہ کون تمہارا وکیل اور کارساز ہو سکتا ہے؟ اس آیت سے چوتھا مسئلہ توکل کا بھی ثابت ہو گیا، جس کی صوفیہ تعلیم دیتے ہیں کہ سارے اسباب اختیار کر لو، ایک اسباب بھی نہ چھوٹے، سارے اسباب اختیار کر لو، پھر اسباب پر نظر نہ رکھو، اللہ پر نظر رکھو۔ جملہ سننا ذرا حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا، جو میں نے حضرت سے سنا، فرمایا اسباب پیالہ ہے، دینے والے مولا ہیں، بھکاری جو ہے پیالے پر نظر نہیں رکھتا، بھیک دینے والے کے ہاتھ پر نظر رکھتا ہے۔ اسی طرح اسباب اختیار کر کے اللہ پر نظر رکھنا ہے، لیکن اپنے پیالے پر نظر نہیں رکھنا ہے اسباب کے۔ اگلی آیت سے سلوک کا ایک بہت اہم مسئلہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ ثابت کرتے ہیں، وہ ہے دشمنوں کے مظالم پر صبر کرنا۔ ماشاءاللہ کہہ لیں، ہر چیز آ گئی اس کے اندر، کہ جو شیخ کہتے ہیں بدلہ مت لو، انتقام مت لو، صبر کرو، بیوی سے صبر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، رشتہ داروں سے جو ہے وہ الجھو مت، کوئی ستائے تم فکر مت کرو، بدلہ مت لو، واصبر علی ما یقولون، اللہ فرما رہے ہیں آگے آگے اور بھی ہیں آیتیں صبر کی بارے میں ہے، ولا ان صبر تم لہوا خیر للصابرین۔ لیکن یہاں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کتنے بڑی شخصیت وہ ثابت کر رہے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے مظالم پر صبر کرنا، بیوی کے ظلم پر صبر کرنا، شوہر کے ظلم پر صبر کرنا، اور جتنی بھی باتیں، اب تفصیل کا موقع نہیں، دنیا دار صوفیوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھ لو تسبیح لیے مکار لوگ جا رہے ہیں، بیان تو کرتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واصبر علی ما یقولون، اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نفس و شیطان بھی ستاتے ہیں، کبھی شیطان کہے گا فلاں گناہ کر لو، ٹیلی ویژن دیکھ لو، کبھی نفس بھی ستائے گا، بار بار تقاضا کرے گا کہ ارے یہ شکل بہت حسین ہے، لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر کے سور کتے والا کام کر لو، ہاتھ سے جوانی برباد کر لو، ننگی فلمیں دیکھ لو، اے بہو بیٹیوں اسمارٹ فون کو نہیں چھوڑنا، تمہاری بات خراب ہو جائے گی، گناہ میں ڈوبی رہنا، لیکن موبائل نہیں بیچنا، کہ سہیلیاں کہیں گی تو کنگلی ہو گئی ہے، اس لیے شیطان کی بات مان، نفس کی بات مان، موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتے زندہ، موبائل سے چپک کے رہنا، بھلے گناہ ہوتا رہے، اللہ غفور الرحیم ہے، خود بخود اللہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ کے نام بھی ہیں، رزاق بھی ہے اللہ تعالیٰ، اس پر کیوں اتنا یقین نہیں ہے؟ نفس و شیطان کے ورگلانے کے وقت بھی آیت کو ذہن میں رکھو کہ واصبر علی ما یقولون، اور آخر میں وہجرہم ہجرن جمیلا، اس خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ کیا شاید لکھا ہے یا نہیں لکھا، لکھا ہوا ہے آگے۔ الگ ہونا یہ کہ کوئی تعلق نہ رکھو، ان کو حقیر مت سمجھو، ان کی غیبت مت کرو، بہتان مت لگاؤ، ان کا مذاق مت اڑاؤ، ان سے بائیکاٹ مت کرو، وہ ستاتے رہیں اور تم اپنے اللہ کی محبت میں گنگاتے آگے چلتے جاؤ، وہ ستائیں تم اچھا معاملہ رکھو۔ قرآن پاک کا اعلان ہے، مفہوم ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن گیا۔ اس لیے یہ سارا تزکیہ نفس میں سکھایا جا رہا ہے، جس کا آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں یزکیہم، تو قرآن پاک کا معاملہ ہے، اصلاح کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ والا یار کیا ابھی اللہ والا کون بنے گا، آج کل کے حالات کون ہیں، جو بنے ہوئے ان کو دیکھو، وہ موبائل کے غلام نہیں بنتے، ان کو ہر وقت رشتہ داروں کی فکر نہیں ہوتی کہ گناہ کر کے ان کی تصویریں منگا کر، ان کو تصویریں بھیج کر ان سے تعلقات بڑھائیں ہم، جب تک تصویر نہیں آئے گی سکون نہیں ملے گا، ہر قسم کی تصویر کو وہ حرام کہتے ہیں، جس کو اللہ والا بننا ہے، المتقی من یتقی شبہ، شبہ گناہ سے بھی بچے گا وہ، اس میں شبہ گناہ کی بھی کیا بات ہے، دارالعلوم دیوبند سے لے کے دارالعلوم سہارنپور، جامعہ فاروقیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور، بنوری ٹاؤن، اتنی بڑی کتاب ہے یاسین القرآن سے چھپی ہے وہاں سے کتاب، جس میں دنیا کے بڑے بڑے دارالعلوم کی طرف سے فتویٰ ہے کہ حرام ہے تصویر کھینچنا، اور جب شک پڑ گیا تو اللہ والا بننا ہے تو شبہ گناہ سے کیوں نہیں بچتے؟ بس ان سے بدتمیزی نہ کرو، بحث نہ کرو، وہ جرم حجرن جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ الگ ہونا یہ کہ ان سے تعلق مت بڑھاؤ، کیونکہ المرو علی دین خلیل ہی فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جاتا ہے، دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے، اس کو تو گہرا دوست بنایا ہوا ہے، جو فلموں کی باتیں کر رہا ہے، فوٹوگرافی کی باتیں کر رہا ہے، دلائل پر دلائل ٹھوک رہا ہے خامہ خواہ کے، کہ لڑکی کو بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل ہے، ننگی فلم بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل ہے، مردوں کو دیکھ سکتے ہو ڈیجیٹل ہے، لاؤ وہ فتویٰ دکھاؤ کہ کرکٹ دیکھنا جائز ہے، اسٹیڈیم میں جانا جائز ہے، مردوں کا سطر نظر نہیں آ رہا، عورتیں دیکھ رہی ہیں نامحرم کا سطر، صرف عورتوں کے لیے چست اور باریک لباس کا حکم ہے، آگے پیچھے سے سطر نظر نہیں آتا، بےہودہ بے حیا عورتیں کمینہ پن پھیلاتے تھے انگریز عورتیں، وہ نہیں آتی، بیچ میں ایڈ نہیں آتا، فوٹوگراف جب اس وقت ہم کیا بھاگ جاتے ہیں دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے یہ. یہ آخری مسئلہ ہے اصلاح کا، تصوف کا، ہجران جمیل، جس کو تفسیر مظہری میں اس آیت سے ثابت کیا، اب جو میں کہنے والا تھا وہ سن لیجئے گا. اور ہجران جمیل کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، الہجران الجمیل الذی لا شکوا فیہ ولا انتقام، کہ کوئی غیبتیں وغیرہ نہیں، شکایتیں نہیں اور انتقام بھی نہیں. علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرما دے، پھر اختر علی سو رہا ہے، نام اتنا پیارا اور سو رہا ہے، اب اختر کے نام کے ساتھ ہم کیسے کچھ بول سکتے ہیں، حضرت والا یاد آ جاتے ہیں زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن تم تو رحم کرو ہمارے پر بھائی، کہ ہمارے شیخ کا نام لگایا ہوا ہے اور ٹھوک کے سو رہا ہے، حضرت والا تو سونے والوں کو پتا نہیں کیا بتاؤں میں آپ کو، کیا بتا رہا تھا بھائی، حضرت علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انتقام لینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور ولی اللہ کبھی انتقام نہیں لے سکتا، اللہ کا ولی کبھی انتقام نہیں لے سکتا. آج تو ظالم ماں باپ سے انتقام لیتے ہیں، بھائی بہنوں پر کیس کیا ہوا ہے چند ٹکوں کے لیے، اپنے بیٹی پر ظلم، بیوی پر ظلم، انتقام لے رہے ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے اس نے بدتمیزی کیوں کی تھی، طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اب یہ مضمون شروع ہوگا تو رات کے 10:30 بج جائیں گے. اس کا مطلب خوبصورتی کے ساتھ الگ ہونا ہے، جس میں شکایت نہ ہو، انتقام نہ ہو، بس یہی کہہ دیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، پہلے میں، کیونکہ جس نے اپنے دشمن سے انتقام لیا وہ مخلوق میں پھنس گیا، اور جو مخلوق میں پھنس گیا اس کو خالق کیسے ملے گا. یہ ہے اصلاح کا معاملہ. یہ آگے علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان الولی اللہ یکون منتقیمن والمنتقم لا یکون ولیاً، کوئی ولی اللہ انتقام نہیں لیتا اور انتقام لینے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا. کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد نہیں، جب بھائیوں نے جب کہا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی معاملہ نہیں، شیطان نے گڑبڑی کرا دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایسے بڑے بڑے ظالموں اور دشمنوں کو معاف کیا جب وہ ڈر رہے تھے آج کیا معاملہ ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، فرمایا کوئی ڈرنا نہیں ہے. لا تصریب علیکم اليوم، جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا وہ معاملہ کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں، رحمت للعالمین. لیکن بد نظری کرنے والے کو بد دعا دے رہے ہیں، ایسے خطرناک لوگوں کو معاف کیا اور بد نظری کرنے والے کو بد دعا دے رہے ہیں. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو یا کچھ ہو. آج کل تو دین کو پیچھے رکھ کر دنیا کو مقدم کیا جا رہا ہے، آج دنیا کی چمک دمک جو ہے ہم لوگوں کے جو دین کا نام لیتے ہیں ہماری نظر میں بھی پہلے نمبر پر نعوذ باللہ دنیا ہے، کہ میں ڈگریاں لے لوں، 1,00,000 روپے کی تنخواہ ملے گی، گھر بن جائے گا، گاڑی آ جائے گی، دین کو چھوڑ دو نعوذ باللہ. اور پھیلا رہے ہیں نا، تو میں کیوں پھیلاؤں نعوذ باللہ. اور اس پر جو سمجھائے اللہ والوں کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، دنیا کی چمک دمک سمجھ میں آتی ہے، چھوڑو یار یہاں جانے کا کیا فائدہ، یہ تو لنگوٹی پہننے کا کہہ رہے ہیں، کب کا لنگوٹی پہننے کو، بس جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں. شارہ اولیاء کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس لیے ہم پریشان ہیں. شارہ اولیاء دنیا ہے یا دین ہے؟ شارہ اولیاء تقویٰ ہے یا خوب چلے گا؟ بس دنیا کی چمک دمک، جہاں جاؤ بس پہلے نمبر پہ دنیا رکھی ہوئی کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، آخر یہ بھی کرنا ہے. اس کے بعد جناب وہ اخباروں کے اندر علماء پر اعتراضات صافی بن گئے، اب علماء پر اعتراض، حالانکہ بزرگوں نے منع کیا ہے، مدارس پر اعتراض، ان کے بڑوں پر اعتراض، اللہ کے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ لوگ پہلے ہی دین سے دور ہیں، اور آپ اہل علم ہو کر خود ہی مدرسوں پر اور علماء پر اعتراض کر رہے ہو، تو آپ نے تو لوگوں کو اور موقع دے دیا، آپ نے تو میڈیا پر آ کر اور لوگوں کو دین سے دور کر دیا. اپنی اصلاح کراتے، شیخ ہوتا تو شیخ کہتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، چھوڑو ان کو. حضرت شاہ برلک صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ پیسوں کا چکر ہو رہا ہے فلاں جگہ پر، فرمایا تو آپ چندہ مت دو وہاں، آج پیسہ لے کر بھی کام کر رہے ہیں نا، شاید ایک دن آئے گا کہ پیسہ لے کر بھی کام نہ کریں، آپ کو دینا ہے مت دو. اتنے بڑے بڑے لوگوں پر، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ان کے متعلقین نے نئی نئی گاڑیاں ہدیہ کی ہیں، میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں. آج ہمیں وہ حسد سے بات سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات مجھے عزتیں دے رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں میرے لیے کینیڈا کا ویزا بھجواؤ اور ٹکٹ بھجواؤ، حضرت گاڑیوں کے لیے کہتے ہیں، اگر تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک مجلس میں بھی حضرت فرما دینا کہ مجھے صبح ایئرپورٹ جانا ہے، گاڑی کون کون لائے گا، جتنے بیٹھے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی انتظام کریں گے، شیخ الاسلام دامت برکاتہ ان کے لیے گاڑی کیا، ہمارے بس میں ہوں، جہاز بھی لے آئے، اتنا دین کی عظمت ہونی چاہیے، عظمت کی بجائے اپنے ہی بزرگوں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور اب اپنے آپ کو بڑا عقل مند بھی سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگ حضرت نے فرمایا تھا تمہیں کوئی بات نظر آئے یا تم سے کوئی اہل علم کوئی ایسی بات کرے یا کوئی وہاں کی ایسی بات ہو وہاں بیان کر لینا، جمعے میں بیان نہ کرنا اور مجمع میں بیان نہ کرنا، کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پہلے ہی میڈیا کے وجہ سے مدارس اور علماء سے دور ہے، پھر آپ خود اہل علم ہو کر ان کی برائیاں کر رہے ہیں، کہ آپ نے درد دل لیا ہی نہیں، آپ نے اللہ کی عشق اور مستی لی نہیں، آپ کی نظر میں دوسرے ہیں، طلباء کو بھی رگڑ دیا بیچاروں کو اور سب کو رگڑ دیا ہم لوگوں نے، کیا اللہ معاف فرمائے۔ ارے یہ تو شیطان نے گڑبڑی کرا دی تھی۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے خدام کو یہی اخلاق رکھنے چاہیے، ورنہ اگر بدلاؤ انتقام کی فکر میں پڑے تو دل مخلوق میں پھنس جائے گا اور پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس آیت کی تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں مسائل السلوک کے تحت یہ مسئلہ حضرت نے لکھا ہے، وَحَجْرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ اس میں جس شخص کی نظر اللہ پر ہوتی ہے کہ وہاں سے فیصلے جاری ہوتی ہیں، مشیت الہیہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جس کی نظر ہوتی ہے وہ اپنے زندگی کے دنوں کو مخلوق کے جھگڑے میں ضائع نہیں کرتا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نقل کر کے کہے گا لا تصریب علیکم الیوم، جا بھائی شیطان نے گڑبڑ کرا دیا، آؤ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں ساتھ میں، کیا مسئلہ ہے، کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، شیطان نے گڑبڑ کرا دی تھی۔ تو ہجران جمیل یہ کہ موذیوں اور اعتراض کرنے والے سے جدا تو ہو جاؤ مگر انتقام نہ لینا، غیبت نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، نہ کسی سے شکایت کرنا، تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا جو حرام ہے، اور اگر وہ دین کے بارے میں برائی کرتا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراض کرتا ہے، علماء اور مدارس پر اعتراض کرتا ہے، تو مفتی صاحبان سے پوچھ کر پھر ان سے تعلق نہیں رکھ سکتے، اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ معمولی باتوں پر کہ شادی میں نہیں آئے، غمی میں نہیں آئے، آپ تکرار شروع کر دی کہ آپ کے یہاں سوئم تام نہیں آئے، آپ کے یہاں مہندی، تو دوسروں کا دل دکھانا جائز نہیں ہے، بس ان سے محبت سے جھوٹ بھی نہ ہو، اگر وہ سمجھدار ہیں تو بتا دیں گے، اگر سمجھدار نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ وہ دین کو برا جملہ کر دیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن کا مزاج ہی بچھوؤں کی طرح ہوتا ہے، جب آتا ہے لڑائی کرتا ہے، بھائی بھائی کو لڑا دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی کرا دیتا ہے، رشتہ داروں میں لڑائی کرا دیتا ہے، تو پھر مفتی صاحب سے پوچھو ایسے موذیوں سے جدائی جو ہے وہ بہتر ہے میل جول سے، کیونکہ اس سے اور لڑائی بڑھے گی، بس جتنا جھکتے جاؤ اتنا وہ ستاتے جائیں گے، تو مفتی صاحب فیصلہ کریں گے کہ اس سے ہم جدائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ بھائی مزہ آیا نہیں آیا دوستوں کو، کتنے برسوں سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اس میں جو غیر اللہ سے کٹنا ہے، اس وقت سب سے بڑا غیر اللہ ہمارے لیے موبائل بنا ہوا ہے، اپنے بچیوں اور بچیوں کو تباہ کر رہے ہیں، بچوں کو، جوان بیٹیوں کو دیا ہوا ہے، بیوی کو دیا ہوا ہے، ماں کو دیا ہوا ہے، اور ایسے ایسے ہمارے پاس مسائل آ رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب جو ہیں سابق استاد دارالعلوم دیوبند انڈیا اور حال استاد جامعہ بنوری ٹاؤن، اور ایک اسلام اخبار میں آرٹیکل آیا تھا، تو فرمایا کہ مجھے لوگوں نے بہت کہا کہ موبائل کا یہ فائدہ ہے، نیٹ کا یہ فائدہ ہے، لیپ ٹاپ کا یہ فائدہ ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کے اس فوائد سے میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک خوف لاحق ہے کہ انٹرنیٹ کے مفید اور مضر گہرے سمندر میں اگر میں داخل ہوا تو کہیں اس کی خطرناک لہروں اور بے رحم مگر مچھوں کا شکار نہ ہو جاؤں، اور میں چونکہ تیراکی اور مگر مچھوں کے مقابلے کرنے میں مہارت کا دعوے دار نہیں ہوں، اس لیے مجھے خطرہ ہے میڈیا کے گہرے اور خطرناک سمندر میں داخل ہونے کے بعد اس کی خطرناک لہروں میں غرق ہو کر مگر مچھوں کا لقمہ بن کر ساحل تک واپسی کا موقع نہ آئے۔ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ فرمایا میں مانتا ہوں اس میں فائدہ ہے، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس میں فائدہ ہے، لیکن دفع مضرت مقدم میں جلب منفعت پر، فائدہ تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے، اسمارٹ فون بیچ دو۔ اس میں پہلا نقصان بے حیائی، زنا، کمینہ پن پھیلانا، وقت کا ضیاع، تفصیل کا موقع نہیں، صحت پر اس کے اثرات، تعلیمی میدان میں پستی، معلومات چوری کرنے کا ذریعہ، خاندان اور ماں باپ کی خدمت نہیں، ان سے لا تعلق کی، غلط معلومات کی اشاعت، ایسے چیزیں پھیلا دیتے ہیں کہ عمرہ علماء کے پاس نہ جانے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. بچنے کا طریقہ ایک تو حضرت والا نے جو فرمایا وہی فرما دیا کہ نظر کی حفاظت, دوسرا صحبت صالحین, تیسرا اکیلے استعمال نہ کریں, چوتھا رشتہ داروں, بیوی بچے والدین کے حقوق کے پامال نہ کریں. اسلام اخبار میں جو کسی نے لکھا تھا مجھے نام یاد نہیں کہ پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے خلوتیں تلاش کرتے تھے لیکن آج موبائل کی خلوتیں تلاش کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. نمبر دو, اب تک کتنے ہزاروں مرد اور عورتیں انگنت ناجائز تعلقات اور موبائل کی وجہ سے, کتنی بے حیا عورتیں, با حیا عورتیں موبائل فون کی وجہ سے بے حیائی میں مبتلا ہو کر دامن عصمت کو داغدار کر بیٹھی, گھروں سے بھاگ گئیں, کورٹ میرج کر لی, بعد میں ان بدماشوں نے چند مہینوں کے بعد ان کو چھوڑ دیا روڈ پر لا کر, ماں باپ سے بھی گئے, اپنے گھر سے بھی گئے اور تباہی کا شکار ہو گئے. ان کے سرپرستوں نے رسوائی کی وجہ سے گھر سے نکلنا بند کر دیا. بے شمار شادی شدہ خواتین موبائل فون کے ذریعے نامحرم سے ہنسی مزاح میسج بھیجنا, ٹیلی فون پہ باتیں کرنا اور اپنے فوٹو بھیجنا, کتنے ہی خاندان اجڑ گئے میاں بیوی. اور یہ اس میں بھائی اس کو ایک دو تین کرو نا, دو چھ سات نو نہیں کرو اس کو. خدا کی پناہ, اب ان کھاتے میں کبیرہ گناہ اور بہ جانے والی جوانی پر لا حاصل حسرتوں کے سوا کچھ نہیں بچا. شیطان اترا اترا پھر رہا ہے کہ اس نے نوجوان مسلم کو جو کبھی رب پر فدا ہونے کی فکر کرتا تھا اب موبائل پر فدا ہو کر فتنے میں مبتلا ہو کر رب سے دور ہو رہا ہے, ہاتھوں سے جوانیاں برباد کر رہا ہے, زنا میں آگے بڑھ رہا ہے, لڑکیوں سے تعلقات جوڑ رہا ہے اور جو اس کو دیکھ رہا ہے تو لڑکوں سے سور اور کتے والا کام کر رہا ہے. مسجدیں, خانقاہیں, دینی مراکز, جلسے بھی موبائل فون کے زیر اثر آ چکے. حالانکہ مساجد میں اور دینی اجتماعات میں اور مقدس مقامات پر, خانقاہیں ہوں, خانہ کعبہ ہو, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پورے دنیا کے علماء کا اجماع ہے تصویر کھینچنا جائز نہیں. لوگ پڑھ کر پھر مجھ سے پوچھتے پھر وہ کیوں کھینچ رہا ہے, ان سے جا کر پوچھو میرا کیا واسطہ. میں اپنے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں, اللہ ان کی شاعرہ اولیاء پر آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ موبائل نے صوفیوں کی خلوتوں پر ڈاکے ڈالے, ذاکرین کے ذکر میں ڈاکے ڈالے, طلبہ سے توجہ انہماک چھین کر انہیں علم کی لازوال دولت سے محروم ہونے پر مجبور کر دیا, پروقار دینی مجلسوں کی سنجیدگی اور دلکش ترانے یہ سب کو منتشر کر دیا, عصری تعلیم گاؤں اور دفاتر وغیرہ میں موبائل کے استعمال پر دن بدن پابندی ہوتی جا رہی ہے. مگر افسوس یہ کہ سفید پوش طلبہ علم دین کے حصول سے غافل اور بیزار ہو کر موبائل فون کو اپنے ہاتھوں کی زینت بنائے ہوئے ہیں. ہر وقت فوٹوگرافیاں, گانے سننا, تصویریں کھینچنا, موبائل فون کے وجود میں گم ہو کر اپنے خوابوں کی دنیا تلاش کر رہے ہیں اور دین سے دور ہو رہے ہیں. اور کتنے لوگوں نے یہ شوق پورا کرنے کے لیے اپنے ہی گھروں میں ڈاکے ڈلوا دیے اور اپنے ہی خون کے رشتوں کے مال کی چوریاں کر ڈالی. اور آپ کو میں بھی کیا بتاؤں کہ کئی واقعات آئے ہیں, چھوٹے بچوں نے ماں باپ کی چوریاں کی ہیں یہی موبائل میں دیکھ کر. اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. پرسوں ہفتے کو 11 بجے صبح مدرسہ بناتے حفصہ اور دیگر مدارس کے لیے غرفہ سے لائیو بیان ہوگا پرسوں 11 بجے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ بس ابھی حضرت والا سمندر میں جانے کو منع فرماتے تھے کہ سمندر میں مت جاؤ, نیچے سے زمین ہٹ جاتی ہے. اور کتنے لوگوں کو سمندر لے گیا, کچھ نوجوان گئے تھے, 35 لوگ ڈوب چکے ہیں اب تک, نوجوان 35 لوگ ڈوب چکے ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں, ان کے خاندان اور ان کے دوستوں کی باتیں ہیں. 35 لوگ, ایک لہر آئی سب کو اٹھا کر لے گئی اندر. اللہ بڑوں کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے شیخ, آپ لوگوں کے دادا شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی والدہ کو اللہ کروڑوں جانے عطا فرمائے, مفتی محمد نعیم صاحب کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے, عامر میاں ہمارے دوست ہیں, پیر بھائی ہیں, ان کی والدہ کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے, ہمارے دوست کے والدین ان کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے, مجھ سمیت جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. ہاں, ہمارے دوست جو پڑوس میں ہیں ان کی والدہ کا بھی رات کو انتقال ہو گیا. ہر کام سنت کے مطابق, کوئی سوئم وغیرہ نہیں. اللہ ان کی مغفرت بھی بے حساب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ بابا کی, حضرت والا کی, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار نور کی بارش برسائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے, مغفرت بے حساب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وہ خواتین کے لیے مولوی فرحان نے یاد دلایا, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر نہیں کریں گی مجھ سے پوچھے بغیر، وہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں گی. جزاک اللہ. پھر دوبارہ سن لیں میری ماں بہن بہو بیٹیاں، کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر نہیں کرنا ہے، اس میں ان کی خشکی وغیرہ چڑھ جائے گی، غصہ بڑھ جائے گا، اس کی جگہ پر انہوں نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے. یہاں بھی جب میں ذکر کراؤں تو 33 مرتبہ ساتھ پڑھ لیا منع نہیں، لیکن ویسے عام وقت میں ذکر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں گی. جزاک اللہ بھائی.